مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ عافیت سے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں، الحمدللہ. جی چلے گڈ، ماشاء اللہ. ان شاء اللہ یہ کہ پھر اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ پھر آگے چلیں گے. تو سب لبیک مارک کریں، اپنی روح کو لگائیں. ان شاء اللہ فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین وسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جویریہ غزنفر، حمیرہ اسحاق، سلینا محمد، عشرہ سلطانہ، سلینا اقبال، حاجر عمران، تنیز النصر، پانا منظور، سعدیہ اسلم، سمیر سلطانہ، فوزیہ خالد، بیبی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مستورہ یاسر، شفقت نواز، زمرد ودیم، شازیہ نمونہ، سائمہ قرنی، شہلہ، سمیر برہان، سلیحہ خان، مسودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سید نائلہ، تبسم قریشی. جی سو الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ اینڈ ماشاء اللہ آج ہمارے پاس کون ریڈی ہے آیا شیئرنگ کے سیشن کے لیے؟ کون پریپئر کر کے آیا ہے؟ ہینڈ ریز کر لیں ان شاء اللہ، تو پھر اس کے ساتھ موو آن کریں گے. جی تمیز نسا مائک سے تیار، ان شاء اللہ میں مائک فری کہتی ہوں، آپ پلیز لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 جو ہے وہ شیئر کروں گی. اگر ہم اس قرآن کو کسی بہار پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ بست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. ہم نے اسی طرح کی آیت جو ہے سورہ قمر میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 17، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو. تو دیکھیں قرآن سے نصیحت تو ہم تب ہی پکڑیں گے جب ہم اس کے معنی سمجھیں گے. حالانکہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ قرآن کریم بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کو تھوڑی سی توجہ سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ پر لفظ یاد کر لی جاتی ہے، جبکہ اور کوئی کتاب آپ لفظ پر لفظ یاد نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھیں اور نصیحت کے کانوں سے سنیں اور سمجھنے والے دل سے غور کریں تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے، وہ روشنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھاتی ہے اور ہمیں اللہ کے شکر سے غافل نہیں کرتی. یعنی اس میں بلاغت و فصاحت کے وہ پہلو بیان کیے گئے ہیں جنہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود سختی، وسط اور بلندی کے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ہم انسانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہیں عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، لیکن اگر قرآن سن کر بھی تیرا دل اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو ہم بہت سی نیکیاں ایسی کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کہا ہی نہیں گیا، اپنی خوشی اور سہولت کے لیے نیکیاں. تو لاسٹ ویک میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو ان میں ایک لیڈی تھی، تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جاؤں یا کوئی میرے گھر آئے تو تھوڑی سی بات ہو جائے، اس ٹاپک پہ بھی بات ہو. تو ان سے باتوں میں وہ گاہ تھوڑی ایجڈ تھی حالانکہ لیڈی، تو وہ بتانے لگی کہ میں اپنے ذکر اذکار وغیرہ کہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں، تو قرآن جو ہے اس کو میں بہت پڑھتی ہوں، جو بھی مجھے کہتا ہے پارے وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں، اتنی تسبیحیں. اور اس طرح سے وہ باتیں کر رہی تھی کہ ختم وغیرہ پہ کوئی بھی ختم جو ہے اس کو میں نہ نہیں کرتی، جانے کے لیے میں چلی جاتی ہوں. تو ان کی اس بات پہ میں نے کہا کہ آج کل تو درس بھی بہت ہو رہے ہیں تو آپ درسوں پہ بھی جایا کریں. کہتی ہاں ہاں جی، ہفتے میں ایک دو دن ضرور ہوتا ہے درس، لیکن میں وہاں پہ نہیں جاتی. میں نے کہا وہ آپ کیوں نہیں جاتی؟ تو کہنے لگی کہ
میں سوچتی ہوں کہ مجھے جتنا علم ہے میں اس پہ ہی عمل کر لوں تو کافی ہے نا, کیونکہ میں جتنا سنوں گی تو پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا اور وہ پھر میں زیادہ گناہگار ہوں گی اگر میں عمل نہیں کر سکوں گی. تو اس لیے میں درسی زیارہ پہ نہیں جاتی کیونکہ وہاں پہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں آسانیاں چاہیے, ہم جب قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے. اب اگر یہ بات میں اپنے اوپر لوں تو جب سے قرآن پڑھا ہے اور پڑھ رہی ہوں تو زندگی آسان ہو گئی ہے, بس اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر فور اور فائیو, اس کے اندر ایک بہت خوبصورت ریمائنڈر ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں ایک اسوہ حسنہ ہے. تو اس حوالے سے کہ یہاں پہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ہیلوئین جیسے بہت زیادہ منائی جاتی ہے, اور اب تو ابھی بات ہے کہ بہت دنیا کے بہت سارے علاقوں میں یہ بنائی جاتی ہے. تو میں جب اس آیت کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک ہم لا تعلق ہیں تم سے اور اس سے جو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ, اور بے شک ہم نے انکار کیا اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض ہی رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. تو جو میسج میں نظر آتی وہ یہ تھا کہ مطلب اگر ہم لوگ اپنے آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح فوکسڈ کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم نے ایک اللہ کو مانگنا ہے, تو یہ ہمارے ارد گرد ہونے والی چیزیں ہمیں ہلا نہیں سکتی اور سمجھ آ جاتی ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے جب بہت سارے مسلمان ان چیزوں کے اندر انوالو دیکھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی کہا تھا کہ لا استغفرن لک, کہ میں تو معافی مانگوں گا تیرے لیے, وما املک لک من اللہ من شیء, اور میں نے یہ اختیار رکھتا تیرے لیے اللہ سے کچھ بھی. تو آلٹرنیٹیوز کے طور پہ ایسے فنکشن کے آلٹرنیٹیوز کے طور پہ مساجد ایکٹیو ہیں اور مساجد کے اندر ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ اس نائٹ پہ جب کہ لوگ ڈریس اپ ہو کے کاسٹیومز پہن کے باہر نکلیں اور مختلف گھروں میں آتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مسجد کے اندر پروگرام اہتمام کیے جاتے ہیں, جو بھی ایک طرح کی ایک انوویشن ہے کیونکہ اس میں بھی وہی پھر کینڈیز دی جاتی ہیں, وہی فن کے نام پہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو کل جب مجھے میرے دل میں تھوڑا سا شک تھا اس چیز کے بارے میں کہ میں مطلب جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, تو مجھے یہ آیت اتنی پیاری لگی کہ میں اپنے بچوں سے بھی میں نے یہی بات کی کہ میں اپنے بچوں کے فن کرانے کے چکر میں ان کو صحیح بات نہ بتاؤں اور ان کو دوسری طرف لے جاؤں, اور ان کے ننے سے دماغوں میں تو یہی رہے گا کہ ہاں اس رات کو ہم بہت پارٹی کر کے آئے ہیں. تو جب میں ان سے بات کی تو الحمدللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے خود ہی منع کر دیا کہ ہم نہیں جانا چاہیں گے اور ہم لوگ رہنا چاہیں گے, گھر پہ ہی رہنا چاہیں گے, اور جو چیز نہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. ہمیں اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہمیں عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کرنی ہے, اگر ہمیں سیلیبریٹ کرنی ہے تو عید الفطر سیلیبریٹ کرنی ہے. تو جو آخری الفاظ ہیں ربنا علیہ کا توکلنا, ہماری فیملی نے توکل کیا اللہ پہ, اللہ کے اوپر چھوڑا کہ ٹھیک ہے جو کوئی آئے گا دیکھا جائے گا, ہم دروازہ کھول کے ان سے ضرور بات کریں گے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کل مجھے اتنا مزہ آیا کہ ہم شام کو مغرب کے بعد انتظار میں دیکھے شاید کوئی آئے گا, لیکن ہمارے گھر پہ ایک بھی شخص نہیں آیا اور نہ کوئی ایک بھی گھنٹی نہیں بجی. اور میں یہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے انسان کبھی ناکام نہ مراد نہیں رہتا, کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, کہ اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, کہ جو لوگ غلط کام کر رہے تھے اور اگر ان کے ساتھ شامل ہو جایا جائے یا مطلب آپ کے باہر نیبرز میں اور اس میں, تو جب تک ہمارے درمیان ایمان اور کفر کا فرق ہے تو یہ ایک جیسے ہم نہیں ہو سکتے, ہمیں ان محفلوں سے دور ہونا پڑے گا. اور اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں آپ کی مدد کرتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بہت دعا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں ان کو ان تک بھی بات پہنچائی جائے, ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھے راستے پہ ہم مدد کر سکیں, اور جو نان مسلم ہیں ان کو بھی جب صحیح بات بتائی جاتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو ان شاء اللہ ان کو بھی بات سمجھ آتی ہے اور وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو استقامت دے اور بہترین حکمت کے ساتھ بات پہنچانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 مجھے بہت زیادہ تھاٹ پروکنگ لگی ماشاء اللہ, کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے سامنے شیطان کے جو ہے نا راز کھول سے کہتا ہے کہ کفر کرو, لیکن جب انسان ناشکری کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ بری اس ذمہ ہے نا اس چیز سے. تو اس سے کتنی بڑی بات معلوم پڑتی ہے کہ شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے, لیکن انڈیڈ ہی کین ناٹ فورس اس انٹو دیٹ تھنگ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بھٹکاؤ میں آ کے بس وہ کام کر جاتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ ہمارے جو گناہ ہوں گے تو پھر اس کے لیے ہم ہی اکاؤنٹیبل ہوں گے, کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکے گا. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ شیطان چاہے لاگ بھٹکا لے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور اسی کے آگے فیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چیز بتا رہے ہیں اس سے نا, اس کے ایگزامپل سے شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ بھی شیطان کا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ صرف موسف کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے, لیکن اس کے عمل میں اس طرح کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے بھی بہت غور سے دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیز کہتے ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں, تو پھر اس میں کہیں تضاد تو نہیں ہے. کیونکہ ہم بہت دفعہ کہہ جاتے ہوں گے اور کچھ کرنے کا سوچ جاتے ہیں, لیکن اس کے عمل میں بھی ہمارے نہیں آتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جو فیل ہو اور جو قول ہو دونوں میچ کر جائیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کافی نہیں ہے, لیکن اس ڈر کو اپنے اعمال سے, اپنی زبانوں سے اور اپنی زندگی سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی. آمین, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم, آواز آ رہی؟ جی
جی سسٹم میں صدا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, بیچ میں آئی تھی مگر پھر دوبارہ سے بالکل ہی ڈراپ ہو گئی. تو آئی تھنک شاید مائک میں کوئی ایشو ہے یا آپ کی شاید جو بھی سیٹنگز میں پرابلم تھا, کیونکہ آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, ٹائم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا آج کی شیئرنگ کا. ماشاء اللہ گڈ شیئرنگ سب نے, بہت اچھی شیئرنگ کری الحمد للہ. کیپ ورکنگ دس وے الحمد للہ. آپ جس طرح سے شیئر کرتے ہیں اس سے پھر بہت سارے ریمائنڈرس ملتے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈفرینٹ وائسز ہمیں سننے کو ملتی ہیں اینڈ ڈفرینٹ ریمائنڈرز ایز ویل. تو ان شاء اللہ تو یہ کہ اب اپنا خلاصہ قرآن شروع کرتے ہیں, سب ریڈی ہیں اس کے لیے. تو جس 28 کا تیسرا روز ہم نے شروع کرنا ہے اور صرف اس خوف سے ان شاء اللہ اسٹارٹ کریں گے. ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن میں 28ویں پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے سورۃ صف کے شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صف نام سے ہی ترتیب اور آرگنائزیشن دکھتی ہے. جس طرح کہ ہم 28ویں پارے کا تھیم دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو زندگی اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر جانا, اسی طرح سورۃ صف میں ہم دیکھیں گے کہ دین کے کام کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہوں اور کیا خوبیاں ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک آئے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے, تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مثال دے کر ہم سب کو ایک میسج دیا, اور وہ یہ ہے کہ اگر تم دین کے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں آپس کے تفرقے اور آپس کی اونچ نیچ ختم کرنی پڑے گی. اور تو وہ کہتے کیوں ہو؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, یہ تھا کو کہتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں دیکھیے انداز فرق ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, دونوں میں ہلکا سا فرق ہے باریکی کے اعتبار سے, لیکن دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھے تو یہاں سے ایک مزاج سیکھتا ہے کہ دین کے معاملات میں سب سے پہلے کسی کام کی آفر آئے تو خود کو آف پیش کرو. جو بات دوسروں کو سکھاتے ہو پہلے خود کو سکھاؤ. جب دوسروں سے توقع کرتے ہو کہ تمہاری بات کو سن کر وہ عمل کرنے لگ جائیں تو تم خود اپنی بات کو سن کر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ صورت غزوہ احد کے قریب کے درمیان میں نازل ہوئی. ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد میں ایک چھوٹی سی بھگدڑ کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلتی ہوئی دکھی, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے گروہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا. اسی بات کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ کو وہ گروہ پسند ہے کہ جس کے اندر اس قسم کا اتحاد ہو کہ دشمن جتنی مرضی فتنوں اور تیروں کی بارش کر دے, فتنے پھیلانے لگیں یا تیر اندازی کریں, لیکن مسلمان اس طرح سے ایک سیسا پھیلائی دیوار ہوں کہ اسلام کی دیوار خوبصورت بنے. یہاں اگر آپ اس دیوار کو اسلام کی دیوار لکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کے ساتھ جو مسائل ہیں, باہر کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے, چاہے وہ ارادہ کریں کہ لیطفی نور اللہ بی افواہہم. جب تک مسلمان ایک ہوں, جب تک مسلمان اپنے دین سے پیار کرنے والے اور اس میں پک اینڈ چوز ہونے کی بجائے افتومنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, اس کے اوپر عمل نہ کریں بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی صورت میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے والے ہوں, تو ایک ایسی مضبوط عمارت بنے گی اسلام کی کہ جس کے اندر دشمن چاہنے کے باوجود بھی کوئی سوراخ نہیں ڈال سکتے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی مثال دے کے بتایا. آئیے دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں دیکھیے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے رویے سے یہ بتا دیا کہ وقت کے نبی کا ساتھ چھوڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے کہ لوگ کسی بھی گروہ کے ساتھ بڑے سکون سے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بیچ میں کوئی ایسا رکھنا آ جاتا ہے, بیچ میں کوئی آؤٹ سائڈ کی ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان کا مزاج بکھر جاتا ہے, ٹیڑھا ہوتا ہے. دنیاوی زندگی میں دیکھ لیجئے, ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے جیتی ہے, بیچ میں کہیں کوئی آؤٹ سائڈر آ گیا, کوئی باہر کا خوبصورت انسان آ گیا, یا کسی نے باہر سے شوہر کے خلاف بات کر دی, یا کسی دوسرے کے شوہر کو ذرا اپنے شوہر سے زیادہ لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا, تو بس وہیں ٹیڑھ پن آ گئی. جو ہی دل ٹیڑھے ہوتے اللہ پھر اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر وہ شوہر جس کے ساتھ ہو سکتا ہے سال سے رہ رہی تھی, اب وہ اچھا نہیں لگے گا. ہدایت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو ہمیشہ اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے مکہ میں آپ کے سامنے بھیج دیا, جنہوں نے کس طرح اندھیروں سے روشنیوں میں بلایا, اب ان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ان جیسے منافقین کی طرف بھاگو گے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک کھیل بنا لیا. سچا اسلام لوگوں کو سخت لگتا ہے, ڈھیلا ڈھالا اسلام لوگوں کو فلیکسیبل لگتا ہے, ویری کمپرومائزنگ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات تم سب کے لیے ایک معیار کی ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جو عیسیٰ اور موسیٰ کی قوموں نے کیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کرسچینز کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی، کہ دیکھو ان کی تو اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ تھا، اور ان کا تو اپنا نبی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص احمد نام کا ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا دھوکا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی ان کو اس وقت یہ بات دھوکا لگا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کے آگے سر تاج جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو؟ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے پھیلا دے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ دیکھیں سورت کے آغاز سے بات چلی اور یہاں پہ آ کے اس کا بالکل عروج دکھتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر غلبہ اسلام چاہتے ہو، اگر نبی کے مشن کے راہی چاہتے ہو، تو تمہیں کس طرح سے اللہ کے کام اس طرح کندھے سے کندھا ملا کر، کام سے کام ملا کر، بیچ میں فرصت نہیں، بیچ میں سہولت نہیں، آرام نہیں، بیچ میں کہیں عیش خوشی نہیں، تمہارا آرام تمہاری نماز میں، تمہارا سکون تمہارے کام میں ہو۔ اس طرح کا گروہ جب تیار ہو جاتا ہے جس کو اپنے آرام سے زیادہ لوگوں کا آرام پیارا ہو، جو لوگوں کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے جلنے اور تڑپنے والا ہو، پھر اللہ ان کو ایک فولادی جسم دے دیتا ہے، دو نیمین کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، پھر ان کے اندر ایک ایسی جوش آ جاتا ہے کہ چلتے ہیں تو تھکتے نہیں، بھوک ہے تو بھوک سے مرتے نہیں، لڑتے ہیں تو ایک ایک بندہ چار چار بندوں سے لڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی کیفیت ان آیتوں سے آپ کو بہت اچھی دکھتی ہے۔ ایک بے لوس کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایسے اسباب دے دیتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں فرشتے اس دور میں نازل ہوئے جبکہ انبیاء کرام تھے، اور اس کی گواہی بھی مل گئی۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ نے دین کے کام کو کس درجے پہ لے کے رکھا ہے، تو آپ اس بات پہ دیکھیے کہ ناممکن چیزیں میرے لیے ممکن کب ہوتی ہیں۔ دنیا کے کام اسباب کے بعد ہوتے ہیں، پہلے اسباب مہیا ہوتے ہیں پھر کام ہوتے ہیں، جبکہ دین کے کام پہلے کام شروع ہو جاتے ہیں پھر اسباب ملتے ہیں۔ وہی مثال یاد کیجئے کہ ایک لگا دو پھر زیرو لگتے ہی جائیں گے، جب وہ کھڑے ہوئے ہم نے ان کو کھڑا کر دیا، اور ایک کو گرا دیجئے تو لاکھ بھی زیرو میں بدل جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کبھی زندگی میں دین کے کسی کام کے لیے نامینیٹ کیے جائے تو اپنے ایمان کو دیکھیں، اللہ سے مدد مانگیے، حالات کو دیکھیں، اور پھر بس اللہ سے مدد مانگ کے شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دے گا۔ بہت زیادہ بعض دفعہ سوچ بچار انسان کو بعض دفعہ بہت ساری چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اگر اس سیریز میں سے کچھ لیکچر آپ سن کے دیکھیے، ہم نے یہاں شروع کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب نور اللہ نور کے ہر ساتھی، چاہے وہ کوئی جنگی ساتھی تھے، چاہے علمی شخصیت تھے، چاہے وہ کوئی محنت کر لیتے، اس کے بعد میں نے ساتھیوں میں ہمیشہ ایک ہی چینج دیکھی، اور وہ تھا جوش اور جذبہ۔ اور کہتے تھے ہم کدھر ہیں، ہم کیوں اتنی جلدی ہار جاتے ہیں، ہم کیوں اتنا تھک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی نبی کا امتی بناتے ہوئے اس غلبہ اسلام کے لیے چن لے۔ اس کے بعد اب آگے کچھ تجارتوں کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے۔ چاہتے میں اور آپ، ایک ڈیل ہے، پہلے بتا دیا کہ ملے گا کیا، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ کون ہے جو نہ چاہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن بتا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ نمبر ایک، تومنون باللہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی دل نہیں ٹکا تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم کر لو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. عذاب علیم سے نجات کی بات کی، پھر تو منون باللہ اور تجاہدون فی سبیل اللہ کی بات کی، اب پھر کچھ خوبیوں کا تذکرہ کر دیا کہ ملیں گی کیا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہترین کامیابی. بس اتنی ہے؟ نہیں، وہ اخرا تحبونہا، اور ایک دوسری بھی کامیابی ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، جو تم چاہتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہونے والی فتح. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو. اب دیکھیے کیسے لگتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے مقصد سے محبت کرتا ہے نا، پختہ عزم ارادہ، تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتی. بچوں کو کبھی کھیلتے دیکھا کریں، خاص طور پہ بھاگم دوڑ، پسینے بہ رہے ہیں، رنگ لال ہو رہا ہے، کوئی آگے ٹھوکروں میں چیزیں آ رہی ہیں، دروازہ آگے رمائیں چیختی ہیں، ہائے آہستہ ہائے آہستہ، چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جاؤ، لیکن وہ چل پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مقصد، پختہ عزم، عشق، ایسا جنون کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. کیسے لوگ پھر سرفروش بن جاتے ہیں، جان باز ہو جاتے ہیں، ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا گروہ بن کے پھر دنیا میں ابھرتا ہے کہ واقعی پھر بڑی بڑی قیصر و کسرا کی قوتیں ان سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام ایک ایسی جماعت بن کے کھڑے ہوئے کہ صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی. انجام کیا ہوا؟ فتحم قریب، دنیا کی بھی جنت، آخرت کی بھی جنت، دنیا کی بھی دولت، خیبر بھی مل گیا، تبوک بھی مل گیا، وہاں کی دولتیں، دنیا دنیا، آخرت آخرت، کوئی کمی ان کی زندگی میں نہ رہ گئی. اور اگر آپ سوچئے کہ وہ بسم اللہ نہ کرتے، آگے نہ آتے، اپنے کاروبار چمکاتے رہتے، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے کراتے رہ جاتے، کھپتے کھپاتے رہ جاتے، اپنی ہی ذات کو سہلاتے رہ جاتے، تو آپ مجھے بتائیے کیا آج یہ خوشخبریاں ان کے ذریعے جو ہمیں بھی ملی یہ ملتی؟ اسلام کی تاریخ تو بننے سے پہلے بگڑ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھو دین کے کام تنہا نہیں ہوتے. کوئی انسان دعا مانگ سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن کام کو کرنا ساتھیوں نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. فاصبحوا ظاہرین، اور وہی غالب ہو کر رہے. اتنی خوبصورت آیتیں، اتنی دفعہ باتیں ہوئی ہیں میٹنگز میں، سیشنز میں، ٹریننگ میں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، لیکن دیکھیے کہ عام انسانوں کی مدد کی ضرورت ان کو بھی پڑی. تو اللہ نے دین کا کام فرشتوں سے بھی کرا لینا ہے، جانوروں سے بھی کرا لینا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے راستے میں انصار اللہ بنا دے، تو نے ہمیں جو اتنا کچھ دیا اس کا حق ادا کروا لے، اور ہم بہترین طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں آئے. آپ دیکھیے کہ جب ہم سب کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس وقت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے پیار سے ہیلو ہائے بائے کر کے اس کو اوکے کر لیں، کچھ تو مشکل آتی ہے. تو میں آپ سب کو اس وقت گواہ بنا کر اس قرآن کی، اور مجھے نہیں پتا تھا آج ہم یہ آیتیں پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ سب کو کہوں گی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اگر آپ ابھی کہیں کمیٹڈ نہیں ہیں، تو پھر آپ بسم اللہ کریں. ایک تو یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی اور کاموں کو سنبھال لیں، اس میں نقصان ہوگا، کام کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے، کئی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے کچھ ساتھی جو بھی کہیں کوئی کسی کورس میں ہیلپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے آپ کو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا یہ چھوڑ دیجئے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ کام اللہ سکھاتا ہے پھر کرواتا ہے، ہمیں نہیں آتا وہ سکھا لے گا ہمیں، لیکن آپ بسم اللہ کریں. دیکھیے آرام کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سونے کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ سونا زندگی نہیں، حرکت کے لیے آئے ہیں، محنت کے لیے. نیند سے ہمیں وہ سکون نہیں مل سکتا جو دین کا کام کرنے سے ملتا ہے. کچھ نہیں آتا, آپ کو کاغذ قلم پکڑنا بھی سکھا دیں گے, آپ کو ماؤس پکڑنا بھی سکھا دیں گے, کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھا ہوا نہیں آتا. تو میری خواہش ہے کہ یہ جو اگلا ہمارا نور القرآن کورس شروع ہونے لگا ہے, اس کی پوری ٹیم ہماری اس نور اللہ نور کلاس میں سے نکلے جو ماشاء اللہ اس وقت بالکل تکمیل پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہم آگے چلتے ہیں سورۃ جمعہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے وہ نہایت مقدس, نہایت زبردست اور حکیم. ایک ایک خوبی پہ نام لے دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ کسی نے دل پہ برف ڈال دی. اتنی بڑی ذات کے راستے کے کاموں کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. آنر سمجھو اس کو, اپنی ایک شان سمجھو. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, اللہ اپنے کام کر کرا سکتا ہے. تم تھوڑا سا اپنے آپ کو بے آرام کر کے دیکھو, اللہ تمہیں کیسا خوبصورت آرام دے گا. اللہ کی صفات پہ غور و فکر انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا کے رکھ دیتا ہے. هو الذی بعث الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے امی لوگوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِی ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے ابھی نہیں ملے. یہ کون ہے, میں اور آپ؟ ہماری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں, لیکن اللہ کے نبی کو خوشخبریاں دے دی گئی تھی کہ آپ کے بعد ایک امت آنے والی ہے, آپ کو بن دیکھے آپ پر ایمان لائے گی. اللہ زبردست اور حکیم ہے, یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ سورج جمعہ جو ہے اس میں حقیقت میں مسلمانوں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسلام یہاں سے وہاں تک پھیل جائے گا. جب دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصہ بیت گیا اور وہ خاطر خواہ نتائج نہ دکھے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے, کیونکہ جب ایک بندہ اخلاص سے اور خود اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دین کو بناتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے پکار لگانی ہے اور کل لوگوں نے میری پکار پہ لبیک کہہ کے میرے ساتھ مل جانا ہے. لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتے ہوتے مکہ کے 13 سال گزر گئے, پھر مدینہ کے 7 سال گزر گئے. سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے قریب کے دور میں یہ سورت نازل ہوتی ہے. اور اس وقت مسلمان جو تھے حقیقت میں دنیا کی بھی دولتیں پا رہے تھے اور دین کی دولت ان کے پاس ہی تھی. کس طرح سے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا گے انشاءاللہ, لیکن تقابل کے لیے پہلے مسلمان گروہ کی بات پیش کر دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو ہے لوگ ہو جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو کیا, قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہداء. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. کتنی بڑی حقیقت ہے موت. اپنی موت کا سوچیے, میری موت آ گئی, سب ختم, کچھ نہیں کر سکتی, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, اس کے بعد کوئی صدقہ خیرات نہیں. آج کر لو, آج اللہ کے دین کا کام کر لو, کر لو کر لو, کل کیا ہوگا, تمہارے پاس موقع نہیں رہے گا. کبھی جنت کا سوچیں اور لگے کہ وہاں دین کی نشر و اشاعت اور دین کو آگے پھیلانا نہیں ہے تو حقیقت میں دل بجھنے لگتا ہے کہ کیا جنت میں ہم کریں گے. کوئی درس نہیں ہے, کوئی دورہ قرآن نہیں ہے, کوئی کورسز نہیں شروع ہوں گے. ہمارا تو مزاج اس طرح کا بن گیا کہ ہمیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے. ہمارے لیے تو یہ بات بڑی تسکین کے قابل ہے کہ کسی کو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. کسی کی دنیا بن جاتی ہے جبکہ ہماری دنیا بگڑتی بھی نہیں. تو انسان کا پھر دل چاہتا اور کروں تو جنت میں کیا کریں گے؟ بہت تھوڑا ہے وقت, اس دنیا میں جو کرنا ہے اس کو کر لے تاکہ فائدہ ہو اور انسان آگے سے آگے پہنچتا جائے. اس کے بعد اگلی آیات وہ ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام غالباً سورت الجمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشے اور تجارت سے بہتر ہے, اور وہ اللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا. ابتدائی دور کی کہانی ہے, ابھی تربیت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, کہتے ہیں کہ قحط کا دور تھا, ابھی وہ لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی, اور ایک ایسا قافلہ آ گیا کہ جس کی بہت دن سے انتظار تھا. اور یہ دور تھا غربت کا, جو پہلے جا کے لے لیتا تو وہی فائدہ پا لیتا. جب قافلے کے آنے کا وقت سنا تو صحابہ کرام چلے گئے, تھوڑے سے لوگ باقی بچے. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ بھی نہ ہوتے تو یہ وادی تم پر آگ برساتی. یہاں سے پھر جمعے کے مسائل اور باقی باتوں کی طرف اشارہ. پہلی قوموں کے پاس پورا پورا دن ہالی ڈے ہوتا تھا, ہفتہ اور اتوار کا دن, اور اس میں کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن امت مسلمہ پہ صرف چند گھڑیاں, خطبہ شروع ہونے سے لے کے نماز پوری ہونے تک کا وقت امت مسلمہ کے مردوں کے لیے تجارت کاروبار کام حرام ہے. جمعے کی نماز چھوڑ کر اگر کوئی ان کاموں میں پڑ گیا تو آپ اس کے دین کی بھی گواہی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہماری امت کو جمعے کی بھی اہمیت دے. بعض مرد صرف جمعے کی نماز کے آخر میں پہنچتے ہیں جب اذان شروع ہو گئی خطبے کے بعد. تو یاد رکھیے کہ اصل جمعہ جو خطبے کا نام ہے, نماز تو ظہر کی نماز ہے بلکہ اور چھوٹی ہو جاتی ہے. مائیں ہونے کے ناطے ابھی سے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نماز سے پہلے چھٹی لے کر مسجد میں پہنچ کر سکون سے بیٹھ کے سنیں. اور آپ کو پتہ کہ جمعہ کا خطبہ ایک ویکلی نصیحت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے, جو اس کو نہیں سنتا اور اس کے بعد پھر اس کے دل پر حقیقت میں مہر لگ ڈر ہوتا ہے. ہمارے مردوں کے دلوں پہ لگی ہوئی مہروں کو توڑ دے. اگلی سوچ بیٹھیں گے جب کے رسول کے ساتھ دردو تاکہ یہ منتشر کے زمین و آسمان لا ہے, مگر یہ سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر مومن جانتے نہیں. عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص جس نے بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں تھی, دل میں بغض رکھتا تھا لیکن اللہ کے نبی کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا تھا. عام طور پہ دل میں ایسے کام رکھتا کہ آپ کو تکلیف دیں, پیٹ پیچھے وار بھی ڈالتا, لیکن جمعے کے دن مسجد کے آگے کھڑا ہوتا اور اس کو پتہ تھا کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ سب مسلمان بھی ہیں, پکے مومن ہیں, لیکن صرف بڑا بننے کے لیے آگے کہتا آؤ آؤ لوگوں آؤ, یہ اللہ کے رسول ہیں, دیکھو ان کی بات مانو. حالانکہ وہ آئے ہوئے تھے, جیسے جیسے کسی پہلے سے آئے ہوئے کو آپ دوبارہ کہیں کہ آپ آئیے. لیکن جب باہر جاتا تو اللہ کے نبی کے راستے سے لوگوں کو روکتا. ایک موقع پہ اس کی زبان سے وہ باتیں نکلی جو ابھی ہم نے ان آیات میں پڑھی. اس نے توہین رسالت کی اور اللہ کے نبی کو ذلت والا قرار دیتے ہوئے مدینہ سے نکالنے کی دھمکیاں دی, بلکہ مدینہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان کو کیوں سپانسر کر رہے ہو, یہ اتنا ساتھ تم دے رہے ہو, ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ سروائیو نہ کر سکیں اور اس ملک سے چلے جائیں. خیر اس موقع کے بعد دوبارہ حسب عادت جب اس نے جمعے کے نماز کے لیے آنے والوں کو کہنا شروع کیا ہوا آؤ لوگوں اللہ کے نبی ہیں, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب ہمیں تمہارے دل کا پول پتہ چلا. پتا کیا چلا کہ نفاق چھپتا نہیں, سچی محبت بھی نہیں چھپتی تو بازاری محبت بھی نہیں چھپتی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے ایمانوں میں اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب ان دو چیزوں کا تذکرہ جو عموماً نفاق کا ذریعہ بنتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ میرے رب کیوں نہ تو نے مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دی اور میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آج دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ ساری زندگی انسان مال سین سین کے رکھتا ہے، اولاد اور بڑھاپے کے لیے۔ جب موت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں میرے سے جا رہی ہیں، لیکن اس وقت پھر قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آرڈر پاس کرنے کے وقت کوئی آرڈر پاس نہ کرے اور جہاں سے ڈیلیوری ملنی ہے اس ونڈو پہ کھڑا ہو کے کہ پلیز مجھے کچھ کھانا دے دو، میرے سے پیسے لے لو۔ اس دنیا میں ہم آرڈر پلیس کریں گے، آخرت میں ڈیلیوری ملے گی، اور موت اینڈنگ ٹائم ہے ہمارے آرڈر پاس کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ ہماری طاقت اور دین کے کام کرنے کا مزید ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ اگلی سورت جس کے اندر حقیقت میں دھوکے اور غبن کی باتیں ہیں، سورت تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ سوچئے کتنا دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ نصیب کی باتیں، اللہ کسی پہ زرتا تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے کفر کو ختم کراؤ، اسلام کی دعوت دو۔ وہی ہے جس نے وہ پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ چاہتے ہو۔ اس آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اس کو علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کچھ خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی امید کیا تھی کہ فرشتے آئیں۔ فکفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید۔ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود چنی تعریف کیا گیا۔ زام الذین کفروا لن یبعثوا۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے نہیں لگتا کہ بس کسی کی ویڈیو بنتی گئی اور ایک دم کھول کے کسی کے سامنے رکھ دی۔ جس نے کیمرہ نہ دیکھا ہو وہ تو سوچے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ساری چیزیں دوبارہ میرے سامنے پیش کر دو۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ کرو کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کا پتہ تم کو اس روز چل جائے گا جب جمع کیے جانے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے یوم التغابن، جمع ہونے کا دن۔ غین بار نون اس کا روٹ ہے۔ اب دیکھیے غبن اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، غبن ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ قیامت کے دن لوگوں کے ریزلٹس بڑے ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے، یہ ہے غبن۔ آپ سوچ رہے تھے کہ کدھر گئے امام صاحب اور کدھر گئے درس دینے والے، پتہ چلا کہ وہ تو کہیں اور پہنچ گئے۔ اللہ نہ کرے ہم کسی غبن کا شکار ہوں۔ دنیا میں کسی کو پیسے والا سمجھتے تھے، وہاں وہ غریب اور مفلس اور کلاش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے۔ یہاں پہ الحمدللہ رب پورا ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کے دھوکوں سے نکال کر ایمان والی زندگی دے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس آخرت کی تیاریاں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد الحمد لله سو ہمارا آج کا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوا اینڈ ماشاء اللہ بہت بیوٹیفل آیات اسپیشلی جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو اور ہی ٹچنگ لگتی ہے بیکاز ایمان ہی کے ذریعے جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے باقی تمام نیکیاں چھائیاں انسان کے اندر آنا بہت آسان ہوتا ہے اور برائیوں سے رکنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے سو الحمد للہ رب العالمین ہم ان شاء اللہ پھر وہ ایڈمین دیکھ لیتے ہیں آپ اس سے ریڈی ہوں گے ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں جی پہلا ورڈ آیا نمبر 3 اور اس میں جو چیز آپ نے بتانی ہے وہ ہے مقتن یا مقتا اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے ناپ بے اعتبار ناراضی کے یعنی کہ ناپسندیدہ جو چیز ناراض کی ہے ٹھیک ہے پھر آئی نمبر 4 اور بنیان کس کو کہتے ہیں بنیان عمارت جی ایک عمارت مرسوس مرسوس اسٹرانگ سیشا دلائی ہوئی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک آئی نمبر 5 ازاغ ازاغ ٹیڑا کر دیا یس یس ٹیڑا کر دیا بالکل ٹھیک ہے اچھا صحیح اس کے بعد ان شاء اللہ آگے دیکھیں گے آئی نمبر 8 لیو تو فی او لیو تو فی او تاکہ وہ بجھا دیں کہ وہ بجھا دیں اینڈ بلو آؤٹ یس جی ٹھیک پھر اس کے بعد ایک اور ورڈ اسی میں ہے متمو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے پورا کرنے والا یس متمو پورا کرنے والا جی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 14 جی آئی نمبر 14 اور فألیدنا فألیدنا then we helped جی بس قوت دی ہم نے یا ہم نے مدد کری جی بیکاز مدد سے بھی انسان کی قوت ہی بڑھتی ہے جی ٹھیک ہے سورۃ الجمعہ ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے آئی نمبر 3 میں یلحقو یلحقو کیا ٹرانسلیشن ہے یلحقو وہ ملے رائٹ دے میٹ اور دے جوائنڈ رائٹ آئی نمبر 5 اور آئی نمبر 5 میں آپ بتائیں گے اسفارا اسفارا کتابیں رجسٹرز جی کتابیں بکس ٹھیک صحیح آئی نمبر 6 زعمتم زعمتم گمان کیا تم نے یس یہ تم دعویٰ کرتے ہو دعویٰ کہنے کا تو نہیں ٹائل ہے لیکن آپ کے پاس اگر لکھا ہوا ہے کلاس ہی کا تو پھر ٹھیک ہے لیکن جو مجھے انداز ہے وہ یہی ہے کہ گمان کرنا یاد رائٹ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ان شاء اللہ آئی نمبر 8 تفرون تفرون تم بھاگتے ہو یس تم بھاگتے ہو رائٹ تفرون تم بھاگتے ہو اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 9 میں فاسعوا یہ تو بہت ایزی ہے فاسعوا بس بھاگو بس دوڑو سو ریس یس ٹھیک ہے اینڈ آئی نمبر 11 میں دیکھیں گے اب ان شاء اللہ ان سب بو وہ دوڑتے ہیں رائٹ وہ دوڑتے ہیں یا وہ دوڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ اسی میں ایک اور ورڈ بھی دیکھیں گے تراکوکا دے لیجیے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو یا تم کو جی چھوڑ دیا آپ کو رائٹ انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو ٹھیک سورۃ المنافقون اینڈ سورۃ المنافقون کی آئی نمبر 2 میں دیکھیں گے پہلا ورڈ جنتن یا جن ڈھال بالکل ٹھیک ہے ڈھال رائٹ اینڈ آئی نمبر 4 میں دیکھیں گے اب انشاءاللہ ٹھیک ہے خوشبون لکڑیاں رائٹ جی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 5 میں
اور لو وو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ لو وو تو وہ موڑتے ہیں. یس بس وہ موڑ لیتے ہیں. رائٹ ٹھیک صحیح. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 8 کے اندر لیخرجن تو ضرور نکال باہر کریں گے, ضرور نکال باہر کر دے گا. ٹھیک ہے تو ضرور نکال دے گا. سو شولی دے ول ایکسپیل رائٹ. ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئی نمبر 9 تلہیکم کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ڈسٹریکٹ یو غافل کرے تم کو رائٹ. ٹھیک الحمدللہ گڈ. اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ التغابن یہ دیکھ لیتے ہیں. آئی نمبر 3 یہ سانسا ورڈ ہے صوركم. صورت بنائی تم ہے تمہاری. میک یور شیپ تمہاری صورتیں بنائی, یہ تمہاری صورتیں دی. ٹھیک ہے بالکل صحیح بنائی تمہاری صورتیں. اور پھر اس کے بعد آیا نمبر 6 واستغفر اللہ. اب یہ تو آپ پورے بتا سکتے ہیں. اور بے پرواہی کی ارضا ہے. بے پرواہی پھر بے نیازی دونوں ہی چیز ہیں اور بے پرواہی کی لتاڑ. ان شاء اللہ یہ کہ ہم یہیں سے کرتے ہیں ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن سب کی جانب سے. اینڈ جزاک اللہ خیر کثیر. اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ آپ کو تصویر کا ہے تو ان شاء اللہ پھر اس کو شروع کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ پھر آج آپ کا لیسن ہے ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. جمعہ کے بعد سورۃ المنافقون ہے تو ہم نے بیچ میں سورۃ المنافقون کی تھی نا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں تجوید کا طرف.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی الحمد للہ. اوکے جی ان شاء اللہ آج میں نے تو یہی ڈسائڈ کیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا صفات کا انٹروڈکشن لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات الحروف, اگر ہم حروف کو دیکھیں تو حروف کی پرفیکشن کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے لیٹرز تب تک پرفیکٹ نہیں ہوتے جب تک ہم مخرج کے ساتھ اس کے ساتھ بھی نہ پڑھ لیں. اور اگر اس کو بہت یعنی شارٹ ٹرمز میں ڈیفائن کیا جائے تو ہم مخرج کہہ سکتے ہیں ایگزٹ پوائنٹ کو, اور صفات ہم کہتے ہیں مینرز کو, یعنی وہ مینرز جو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ لیٹرز کی صفات کہلاتی ہیں. میں بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ صفات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم صفات اتنا لیٹ پڑھتے ہیں نا, یعنی جیسے پوری ایک کتاب پڑھی اور اتنا ڈھیر سارا سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم صفات پڑھتے ہیں. تو اس میں دو وجوہات ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو جب ہم بگننگ میں ہوتے ہیں تو آپ نے مخارج پڑھے, اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم مخارج کو پڑھے تھے تو اس میں سے 50% آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو اور 50% بات نہ سمجھ میں آئی ہو. لیکن جب آپ ان کو اب ریوائز کریں گے, یعنی اگر آپ ان کو اب ریوائز کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ فائلز کھول کے دوبارہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ کو مے بی 90% آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں, کیونکہ اب آپ تھوڑا سا میچور ہو گئے ہیں چیزوں کو سن سن کے, آپ کی جو آڈیبلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی گئی ہے. تو میرا اپنا بھی اوپینین یہی ہے کہ بہت ارلی اسٹیج کے اوپر جب صفات کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں, وہ اس طرح سے ابزارب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں ہوتے. پھر دوسرا یہ کہ ریڈنگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے لہن کے اندر پڑھا تھا, کہ بعض ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ جلی کے اندر آتی ہیں. تو موسٹ آف دا مسٹیکس جو کہ صفات کی ہیں وہ خفی کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جلی مسٹیکس کو پہلے پڑھتے, جیسے مخارج کے ایررز ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھے, پھر اس کے بعد ہم نے مدود کے ایررز پڑھے یا مدود کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری جلی مسٹیکس میں آتی ہیں, اس سے معنی کے اندر چینج آ جاتا ہے. اس لیے مدود کو پڑھنا زیادہ ضروری تھا اس سے پہلے کہ ہم صفات کی طرف جاتے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صفات وہ مینرز ہیں جس سے آپ حرف کی ادائیگی کرتے ہیں, کسی بھی حرف کی, کسی بھی لیٹر کی ادائیگی جو ہے اس کے مخرج سے جن مینرز سے کی جاتی ہے وہ اس کی صفات کہلاتی ہیں. صفات بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں صفات اصلی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات عربی. ٹھیک ہے, صفات الاصلیہ اور صفات العربیہ. اصلی صفات وہ ہوتی ہیں جو لیٹر کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لیٹر کون سی حالت میں آ رہا ہے, یعنی کیا لیٹر آپ کا مفتوح ہے یا مضموم ہے یا مکسور ہے یا ساکن حالت میں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ صفات ہمیشہ لیٹر کے ساتھ موجود رہتی ہیں. کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کہ عربی ہوتی ہیں. ان دو طرح کی صفات ہیں, اس چیپٹر میں ہم اصلی صفات پڑھیں گے. کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کہ عربی صفات ہوتی ہیں, ٹیمپرری, یعنی کچھ ریزن کی وجہ سے موجود ہوتی ہیں عربی صفات. کچھ کنڈیشنز, کچھ ایسے سرکمسٹانس آتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ لیٹر کا پارٹ نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اس حرف کا, اس ساؤنڈ کا ہمیشہ وہ پارٹ نہیں ہوتی, وہ سم ٹائمز حرف کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور وہ سم ٹائمز نہیں موجود ہوتی. جیسے فار ایگزامپل قلقلہ, تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں قطب و جدن, ان فائیو لیٹرز میں قلقلہ کی کوالٹی موجود ہے, لیکن ان فائیو لیٹرز میں قلقلہ ہمیشہ موجود نہیں ہوتا. قلقلہ صرف تب موجود ہوتا ہے جب یہ لیٹر ساکن حالت میں پائے جائیں. تو جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے, اگر یہ ساکن نہ ہو تو قلقلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ عربی کوالٹی ہے. عربی کوالٹی کو ہم کسی چیپٹر کے انڈر نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے نون نیم ساکن کی ڈفرینٹ صفات پڑھی, جو ان کو بولنے کے طریقے تھے, سم ٹائمز آپ ان کا ادغام کر رہے ہیں, سم ٹائمز آپ ان کا اقلاب کر رہے ہیں, سم ٹائمز اخفا ہو رہا ہے, تو یہ بھی ان کے صفات ہی ہیں. عربی کوالٹیز سم ٹائمز لیٹرز کے ساتھ ہوتی ہے, سم ٹائمز نہیں ہوتی. جیسے قطب و جدن, تو ان لیٹرز میں قلقلہ تبھی ہوگا جب ان لیٹرز میں قلقلہ تبھی موجود ہوگا جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے. اسی طرح سے نون ساکن اور تنوین کے اندر ادغام اخفاء, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون کو بولنے کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں اور وہ بھی سرٹن سرکمسٹانس میں موجود ہیں. جیسے نون ساکن کے بعد یرملون آئے گا تو آپ ادغام کر کے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مرج کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایک نون ساکن کی کوالٹیز ہیں کی کوالٹی ہے. اسی طرح سے سم ٹائمز آپ نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں, وہ بھی اس کی کوالٹی تصور کی جاتی ہے. تو یہ ایسی صفات ہیں جو کہ عارضی ہیں, یعنی اصلی نہیں ہے, کیونکہ یہ کبھی نون کے ساتھ موجود ہے کبھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو اصلی اس کی صفات ہیں وہ نون کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی, یعنی وہ نون کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوں گی, اور اس چیپٹر کے اندر ہم صفات اصلی کو ڈسکس کریں گے, اصلی صفات کو. ایک اور چیز یہ کہ یعنی صفات کو پڑھنا کیوں ضروری ہے, یعنی ہم صفات کو کیوں پڑھیں یا صفات کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو اس میں ایک اہم چیز ہے وہ یہ, جیسے فار ایگزامپل ایک ہی مخرج سے ڈفرینٹ لیٹرز آ رہے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل ایگزٹ پوائنٹ تا دال اور دو, ان کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ سیم ہے, حرف تا کا, دال کا اور دو کا. اب جب آپ ایک ہی جگہ سے تین آوازیں نکال رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو ان تین ساؤنڈز کے درمیان میں ڈسٹنکشن کریے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تا بول رہے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دال بول رہے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دو بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ڈسٹنکشن صفات سے ہوگی کہ تا کی کوالٹی دال سے ڈفرینٹ ہوں گی اور دال کی کو سے ڈفرینٹ ہوں گی, اور یہ لیٹرز آپس میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گی, ڈفرینٹ ہوں گے اپنی صفات کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اپنی صفات کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یہ لیٹرز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے. تو ایک ہی مخرج سے آنے والے ڈفرینٹ لیٹرز کو ڈسٹنکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں چونکہ ہمارا تعلق موسٹلی اردو زبان سے ہے, میرے خیال ہے سب کا, بہت سارے اسٹوڈینٹس کا تعلق اردو زبان سے ہوگا, تو اردو میں ہم دیکھیں ہم بہت ساری ساؤنڈس کو نا ایک جیسا بولتے ہیں, جیسے حرف سا, سین اور سواد. اردو میں یہ تینوں آوازیں ایک طرح سے بولی جاتی ہیں, تو جب آپ ان کو ایک جیسا بولتے ہیں, یعنی سا کو بھی ویسا بول رہے ہیں, ویسا بول رہے ہیں اور سواد کو بھی بول رہے ہیں, اور عربک میں ان کو ایک جیسا بولنے سے کیا ہوگا, معنی کے اندر چینج آ جائے گا. اس لیے پھر وہ ساؤنڈ جو کہ ہم اپنی لینگویج میں سیم ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں ان کی ڈسٹنکشن کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ صفات کو جانیں. اسی طرح سے زال کو دیکھیں, زال اور بود کو بھی دال کی طرح بولتے ہیں, یعنی دال اور بود ایک جیسا ہے. تو یہ سارے لیٹرز چونکہ ہم اردو میں ایک جیسے بولتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے صفات کا اور ان کے درست مخرج کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کی پروناؤنسیشن کو بہتر ادا کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس چیپٹر کے اندر صفات اصلی ڈسکس کریں گے, یعنی وہ کوالٹیز جو کہ حرف کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں. یہ صفات دو طرح کی ہیں, ایک صفات کہلاتی ہیں صفات متبادہ, یہ ایکچولی وہی لفظ ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا الفاظ متضاد کے لیے, یعنی ورڈز اینڈ اپوزٹس, تو متضاد ہی لفظ ہے, سچ اس کو ہم عربک میں بولتے ایسے ہیں, متبادہ یعنی میم تا بود الف دال اور پھر آخر میں گولتا, متبادہ. تو کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کہ متبادہ ہیں اور کچھ ایسی صفات ہیں جو کہ غیر متبادہ ہیں, یعنی ان کے اپوزٹس نہیں ہوتے. کچھ صفات اپوزٹس کے ساتھ ہیں اور کچھ صفات اپنے اپوزٹس کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے اپوزٹس نہیں ہوتے. تو یہ دو طرح کی ہمارے پاس صفات ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صفات متبادہ, یعنی وہ کوالٹیز جن کے اپوزٹس موجود ہیں. یعنی اپوزٹس آپ ایسے سمجھیں, جیسے فار ایگزامپل کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن میں آپ نے ایئر کو بلو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہوا کو باہر کی طرف نکالنا ہے. کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن میں آپ نے ہوا کو باہر نہیں نکالنا بلکہ ہوا کو باہر نکلنے سے روکنا ہے, تو یہ اس کا اپوزٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں وہ متبادہ کہلاتی ہیں. ایگزامپل کوئی ایک لیٹر ہے جس میں یا کچھ ایسے لیٹرز ہیں جن میں آپ نے وسل کی ساؤنڈ دینی ہے, تھوڑی وسلی ساؤنڈ آنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی تمام لیٹرز میں آپ وسل کے اپوزٹ ساؤنڈ ادا کریں. ٹھیک ہے, یہ خاص ایک کوالٹی کے کوئی اور سب میں نہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں غیر متضادہ صفات. متضادہ صفات ہمارے پاس فور پیئرز میں ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ کوالٹیز فور پیئرز میں ہیں. اور یہ پیئرز کون کون سے ہیں؟ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوالٹی آتی ہے وہ ہے ہمز, اور اس کا اپوزٹ ہے جہر, جو اقصر حلق والا ہا ہے نا اس کے ساتھ, ہا میم سین, ہمز. معنی اور ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پھر ہم ابھی ڈسکس کرتے. ہمز اور ہمز کا اپوزٹ ہے جہر, جیم ہا رو, جہر دوسرے ہا کے ساتھ ہے. یہ ہمز جو ہے وہ اقصر حلق والے ہا کے ساتھ ہے. فور پیئرز ہیں. تو فرسٹ پیئر کیا ہے؟ ہمز ورسز جہر, ہمز اور اس کا اپوزٹ جہر. سیکنڈ ہے شدہ. اچھا اس کو نا بہت سے لوگ شدہ پڑھتے ہیں, ریمبر شدہ نہیں ہے ورڈ, شدہ ورڈ ہے, یعنی کسرہ کے ساتھ شدہ ورڈ ہے. شدہ جو ہے وہ تشدید کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ڈفرنس یاد رکھنا ہے. کوالٹی کا نام شدہ ہے, اور جو تشدید ہے اس کو شدہ کہتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ڈفرنس ہے, شدہ اور اس کا اپوزٹ ہے رخاوا. رو خو الف واؤ اور گولتا, رخاوا. کچھ ایسے لیٹرز بھی ہوتے ہیں جو نہ تو شدہ میں ہوتے ہیں نہ رخاوا میں ہوتے ہیں, اور وہ ان کے درمیان میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں توسط. تا واؤ سین لو, توسط. تو پیئرز شدہ اور رخاوا کے ہیں, اور کچھ ایسے لیٹرز ہیں جو کہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں, نہ پوری طرح سے شدہ لیٹرز ہوتے ہیں نہ پوری طرح سے رخاوا لیٹرز ہوتے ہیں, اور انہیں ہم کہتے ہیں توسط لیٹرز. متوسط, توسط. تا واؤ سین لو, توسط. تھرڈ پیئر ہے الاستعلاء. الاستعلاء, الف لام, الف سین, تا عین لام الف اور حمزہ, الاستعلاء. اور اس کا اپوزٹ ہے الاستفال, الاستفال. اور فورتھ پیئر جو ہے وہ ہے الاطباق. الف لام الف دو با الف قاف, اور الاطباق اور اس کا اپوزٹ ہے انفتاح, انفتاح. الف نون فا تا الف ہا, انفتاح. میں کوئکلی پھر ان کے نام بولتی ہوں. ہمز, جہر, شدہ, توسط, رخاوا. شدہ, توسط, رخاوا. تھرڈ پیئر ہے الاستعلاء, الاستفال, اور فورتھ پیئر ہے الاطباق, الانفتاح. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کس سے کریں گے؟ انشاءاللہ ہمز جہر پیئر سے. ہمز کسے کہتے ہیں؟ ہمز بیسیکلی رننگ آف بریتھس کو کہتے ہیں. رننگ آف ایئر کہہ لیں, رننگ آف بریتھس کہہ لیں, کہ جب آپ ان لیٹرز کو ادا کرتے ہیں تو ہوا باہر کی طرف آتی ہے, ایئر کو آپ آؤٹ سائڈ بلو کرتے ہیں. ہمز والے لیٹرز کو ادا کرتے ہوئے ہوا باہر کی طرف آتی ہے, یعنی جو لیٹرز ہمز والے ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے ایئر باہر کی طرف آتی ہے, ہوا باہر کی طرف نکلتی ہے. اور یہ ٹین لیٹرز ہیں. ٹین لیٹرز ایسے ہیں جن میں ہوا باہر کی طرف آ رہی ہوتی ہے. باقی کے 18 لیٹرز میں آپ نے جہر کرنی ہے. جہر کیا ہوئی ہے پھر؟ اپوزٹ. رننگ آف بریتھ کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ امپریزنمنٹ آف بریتھ, ہوا کا رک جانا. 10 لیٹرز میں ہوا باہر کی طرف آ رہی ہے, جبکہ باقی کے 18 لیٹرز میں ہوا رک گئی ہے. ہوا آپ نے روک دی ہے, جو 10 لیٹرز ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے, ہم یہ ہے فحسہ شخص سکت, فحسہ شخص سکت, فحا سا ہا شین خ صاد کاف تا, یہ 10 لیٹرز ہیں جن میں کہ ادا کرتے ہوئے ہوا باہر کی طرف آتی ہے. ان میں سے ایک ایک لیٹر کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اور وہ یاد رکھیں کہ اس پورے گروپ میں سے میجورٹی ایسے لیٹرز ہیں جس میں ہمز کی ریزن ویک ریلائنس آن مخرج ہے. جنرلی ہمز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ویک ریلائنس آن مخرج. آپ کو پتا ہے مخرج میں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, دو باڈیز کہہ لیں, دو پارٹیز کہہ لیں انوالو ہوتی ہیں. مین کے مخرج میں اوپر والا لپ اور نیچے والا لپ, ٹھیک ہے. فا کے مخرج میں اوپر والے انسائزرز دو اور نیچے والا لپ. تو یہ ایک دوسرے, یعنی جو ساؤنڈ ہے وہ پوری طرح مخرج کے اوپر ریلائی نہیں کرتی, تھوڑا ویک سا ہٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایئر گلو ہوتی ہے. تو میجورٹی لیٹرز میں ہمز کی ریزن کیا ہے؟ ویک ریلائنس آن مخرج. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک سافٹ سا ٹچ کریں تو آپ کو, اور ساتھ کانشیسلی ایئر بلو کریں تو آپ کو ایئر بلو کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا. جتنا آپ کا ہیڈ ٹائٹ ہوتا ہے, جتنا ہیڈ ٹائٹ ہوتا جائے گا اتنا آپ کو ہمز کرنے میں پرابلم ہوگا, ٹھیک ہے. ویک ریلائنس کا مطلب یہی ہے کہ بہت مضبوط ہٹ نہیں ہوتا. جیسے قاف میں آپ دیکھیں قا, یہ بہت اسٹرانگ ریلائنس ہے مخرج پر کہ جو دو باڈیز انوالو ہیں, ویک ہٹ کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل ویک ہٹ قاف کے اندر جو دو باڈیز انوالو ہیں بہت اسٹرانگلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں, جب بہت اسٹرانگلی ٹچ کرتی ہیں نا تو ایئر کو جگہ ہی نہیں ملتی نکلنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اسٹرانگ اٹیچ ہو جاتی ہے کہ بیچ میں سے ایئر پاس نہیں ہو سکتی. جبکہ آپ کا جب ویک ہٹ ہوتا ہے نا تو اتنا سافٹ سا ٹچ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے سے سائڈ سے کہیں نہ کہیں سے ہوا اپنی جگہ نکال لیتی ہے نکلنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں فا سے, ایک دو لیٹرز آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں فا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر کے دو دانت اور نیچے والے لپ کا تھوڑا ویٹ ایریا. اب آپ نے اس کو ٹچ کیسے کرنا ہے؟ ویکلی ٹچ کرنا ہے, بہت بہت دبا کے نہیں کرنا. جتنا آپ زور سے دبائیں گے نا اب اتنا آپ کو پرابلم ہوگا ایئر بلو کرنے میں. اف اف فا, اس میں یہ ہے کہ جب آپ ساکن بولتے ہیں پھر تو پرابلم نہیں ہے, یعنی ایئر بلو ہو جاتی ہے نف سین اف کر کے. لیکن متحرک میں عموماً اس کو اتنی جلدی کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ایئر رکتی ہے, یعنی فلما. اب آپ دیکھیں کہ آپ فیل نہیں کیا نا فا کو, یعنی فیل نہیں کیا فا کو, تو آپ نے اس کو فیل کرنا ہے. فا فلما, یوں ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. فلما فلما, اس میں آپ کا فا اتنا کوئک ہے کہ اس کے اندر ایئر نہ تو اس کو اپنی ساؤنڈ بولنے کا ٹائم ملا ہے اور نہ اس کے اندر ایئر آئی ہے, ٹھیک ہے. تو ایئر بلو کریں پہلے فا فلما اس طرح سے, جیسے فا او فا او فإن فإن. تو فا کے اندر یعنی آپ کی ایئر کی ساؤنڈ آنی چاہیے, اس کو اتنا جلدی نہ کریں کہ اس کی ایئر رک جائے. اس کے بعد جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ ہے ہا. ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط الحلق, اور ہا میں بہترین ہمز کرنے کا سب سے بہتر طریقہ, سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو سیدھا رکھیں, کیونکہ اس کے مخرج سے تو ایئر آتی ہے. مخرج جب آپ, یعنی آپ مخرج استعمال کریں نا تو اس میں ایئر آ رہی ہے, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے, جو خاص طور پر جو زبان کا پیچھے والا حصہ ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ کچھ ایئر کو روک لیتا ہے اور کچھ کو گزرنے دیتا ہے. جس سے اس کی ساؤنڈ کے اندر بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل سی دل. اب آپ دیکھیں ہا, اب میں کیا کر رہی ہوں, میں ڈیپ پارٹ کو اٹھا رہی ہوں تو وہ پوری طرح سے ایئر باہر نہیں آئی. ہیوی تو لیٹر ہو ہی رہا ہے لیکن وہ ہیوینیس کے ساتھ ساتھ اس کی ایئر کو بھی بلاک کر رہا ہے. تو اس کو کیسے بولیں گے, بالکل زبان اسٹریٹ کر کے, ہا ہا سی دن, ہا سی دن, ایدا ہا, حسد, ہا سی, ہا نہیں, ہا ہا. آئی ہوپ کہ آپ کو ساؤنڈ میں ڈفرنس فیل ہو رہا ہوگا. ایک تو ہوتا نا آپ لپس کو کھولتے ہیں, لپس تو آپ کے ہر لیٹر کے لیے نارمل کھلتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ لیٹرز کے لیے آپ کا منہ اندر سے کھلا ہوا ہوتا ہے, کچھ لیٹرز کے لیے آپ اپنا منہ اندر سے بلاک کرتے ہیں, یعنی اندر سے ڈیپ پارٹ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے آگے کی لیٹرز میں جن میں کوالٹی ہے اس سے ادا کی, ادا سے کہ اوپر اٹھائیں ٹھیک ہے, اس میں اوپر اٹھتا ہے باقی سب میں نیچے ہوتا ہے. تو ہاں میں آپ کی جو ٹنگ ہے وہ اسٹریٹ ہوگی. آئی ڈونٹ نو سم, اس کو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرنا, چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید نیچرلی ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی ہے ٹنگ کو. تو آپ کچھ کوئی فزیکل چیز بھی نا زبان کے اوپر رکھ کے, میں ایکچولی جب اپنی بیٹی کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی تو میں فزیکلی کوئی چیز رکھ کے نا تو اس کو یہ ٹرین کرتی تھی کہ کیسے اپنی زبان کو اسٹریٹ رکھنا ہے, کیونکہ اس طرح سے بچوں کو سکھانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی کوئی فزیکل چیز, کوئی مسواک, برش, کوئی ایسی چیز جس سے نا آپ اپنی ٹنگ کو اسٹریٹ رکھیں, تو آہستہ آہستہ پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. لیکن شروع آپ کوئی ایسی چیز سے نا کوئی ایسی چیز استعمال کریں, اگر آپ کی ٹنگ ہیبیچول ہے اس چیز کی کہ وہ بار بار اوپر اٹھے, تو آپ پھر نا اس کو کوئی ایسی چیز استعمال کر کے تھوڑا اسٹریٹ رکھ سکتے ہیں, ہا ہا کر کے, کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل ٹنگ جب اسٹریٹ ہو تو اس کی ساؤنڈ باہر آئے, تاکہ پوری طرح سے ہمز باہر نکلے ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج ہم نے پھر دو ہی لیٹرز کیے ہیں, کچھ لیٹرز جو ہے وہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. بانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر, الله أكبر.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس الحمدللہ آج آپ نے تجوید میں صفات کے ٹاپک کو اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ الحمدللہ نوٹس بھی بنائیں گے ساتھ ساتھ. یس تھوڑا سا انشاءاللہ ریکیپ کر لیتے ہیں اور آپ لوگ سب پارٹیسپیٹ کریے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ صفات کو سیکھنا کیوں ضروری ہے, آپ کو کیا اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین لیٹرز اینڈ اسپیشلی کون سے لیٹرز, ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دوز لیٹرز ہو آر کمنگ فرام دا سیم مخرج, اسپیشلی یہ بھی کیونکہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے الفاظ میں ڈفرینس معلوم کرنا اور ڈفرینسیشن آف لیٹرز فرام دا سیم ایگزٹ پوائنٹس, بالکل. اور ایک اور بات یہ بھی کہ کوئی بھی حرف اگر صفات کا دھیان رکھے بغیر ادا کیا جائے گا, صرف مخرج پر آپ انحصار کریں گے, تو پھر اس کی مکمل وہی ساؤنڈ نہیں آئے گی جو کہ ہمیں چاہیے ہے, یعنی کہ جو حقہ تلاوتی والی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, تو وہ چیز نہیں آئے گی. لہذا صفات کا جاننا بہت ضروری ہے. تا, تال, اینڈ, فا, جیسے تین یہ حروف ہیں اور ان کے درمیان میں فرق جاننے کے لیے, رائٹ. اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, بہت کامن ہے, یعنی کہ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا, لیکن جسٹ ٹیک ایز اے کوشچن اور ایک بات آپ کے ذہن میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بیٹھ جائے, کہ مخرج اور صفات. یس, مخرج اور صفات, کہ اس کا نکلنے کی جگہ اور پھر اس کے ساتھ میں اس کی کس طرح کی کوالٹی ہے, کس طرح سے وہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے کون سی صفات آج شروع کری, جی صفات کی ٹائپس میں پہلا جو نہیں پہلا ڈویژن کیا بنے گا یہ تو آپ آگے کا بتا رہے ہیں. ویری گڈ. جو صفات الاصلیہ یا صفات الاصلی وہ شروع کری جو کہ بالکل لیٹر کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی پھر آپ نے کون سی شروع کری, اس کے اندر پھر کون سی آپ نے اسٹارٹ کری, صفات المتضادہ, رائٹ, اور غیر متضاد, یہ دونوں آپ نے دیکھی اور ہم نے جو شروع کری وہ متضادہ ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر آپ نے دیکھے کہ ڈفرینٹ پیئرز بتائے گئے, اور آپ نے پہلا پیئر جو شروع کیا اس کا نام ہمس اور جہر تھا. ہمس کی کیا ڈیفینیشن سمجھ میں آئی ہے؟ رننگ آف بریتھ, سانس کا جاری رہنا, اور ہمس لیٹرز ہیو اے بریتھ ایگزٹ. جی سانس یعنی کہ آپ کی بریتھ کا جاری ہونا, ہم صرف کا مخرج پر رکنا اور سانس کا جاری رہنا, ہوا باہر نکالنی ہے. جی یعنی کہ وہ آٹومیٹکلی اس لیٹر کی نرمی کے ساتھ ہی اس کی ادائیگی زیادہ بہتر نکلے گی, یعنی اس کے اندر یہ ہمس کی ایک کوالٹی موجود ہونی چاہیے. ہے ٹھیک ہے, پھر اس کو اپوزٹ آپ نے دیکھا کہ جہر ہے, اور جہر میں کیا ہوتا ہے پھر؟ جہر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ نو بریتھ رننگ, ہوا کا رک جانا, یعنی کہ مضبوط تصادم. جی یعنی ہوا آپ کی سانس نہیں رکے گی, سوری سانس جاری نہیں رہے گی بلکہ رک جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ ایک کلیئر سانس کا آپ کا باہر جانا محسوس نہیں ہوگا آپ کو, رائٹ. پھر آپ نے ہمس کے لیٹرز بھی دیکھے, تو وہ کون کون سے لیٹرز, یعنی کہ اس کا کیا آپ کو مرکب یاد ہے؟ سہو شخصن سکت, یس. ہمس کے 10 لیٹرز ہیں اور باقی کے 18 پھر ادھر جہر میں جاتے ہیں. فحت سہو شخصن سکت, اور ان تمام 10 لیٹرز میں سے آپ نے آج دیکھا فا اور ہا دونوں. اب اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو کیا ٹپ دی گئی ہے کہ آپ نے کیا دھیان میں رکھنا ہے, یعنی فا اور ہا دونوں کے مخرج تو آپ کو پتا ہے, لیکن اب اس کے اندر ہمس کا دھیان رکھنا, اور تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کا ہمس اچھا ادا ہو. فیل کریں لیٹر فا کو, ٹھیک ہے, جلدی سے نہ گزر جائیں اس پر تاکہ اس کی صحیح صفت بھی نکل سکے. اور ویک ہٹ ہے, صحیح ویک ہٹ تو اس کی شاید دوسری صفت سے ہے, لیکن ہاں یہ کہ آپ اس کو اتنا وقت دیں گے کہ آپ کی سانس آگے نکلے. اور ٹنگ اسٹریٹ کرنی ہے, جی ٹنگ اسٹریٹ رکھنی ہے, اس میں ہیوینیس نہیں ہوگی, ظاہر ہے ہیوینیس آئے گی تو پھر آپ کی پیچھے سے زبان اٹھ ہی جائے گی نا, اینڈ زبان سیدھی رکھنی ہے. جی ان ٹرائنگ ٹو فیل فا وانٹ ٹو بیکم شدہ, وہی بات ہے کہ تسلی سے نکالیں, بہت پریس نہ کریں. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ جب ادائیگی کرتے ہیں تو اس طرح کر دی جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ فا اولائی کا, اگر ہم نے کہیں تو ہم کہیں فا اولائی کا, فا اولائی کا. اب جب میں یہ فا کہہ رہی ہوں تو اس میں نے زیادہ اس کے مخرج پر زور بھی دیا جو کہ اس کی پھر دوسری صفت کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو آپ پھر نارمل انداز سے کریں گے اتنے سے کہ پھر بس صرف ادا ہو جائے صحیح طرح سے. فحس تو اس میں وہ جیسے فا اولائی کا, فا اولائی کا, فا 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 اف اف, لیکن اگر آپ کہتے ہیں اف, اس میں آپ نے پریس زیادہ کیا دوسری دفعہ میں, ٹھیک ہے, صحیح ایئر بلو کرنی ہے. جی اور ہا میں بھی پھر آپ نے یہی چیز دیکھی کہ تسلی سے جب ہم کہتے ہیں رحمانی, تو اگر آپ جلدی چلے جائیں گے اس لیٹر پر سے تو پھر آپ اس کی صفت کو بھی اگنور کر دیں گے, ٹھیک. اور اس میں بھی جیسے سسٹر ہینا نے بتایا کہ ہیوینیس نہیں ہونا چاہیے, کہ ہا 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 جیسی سانس میں نہیں ہونی چاہیے. سو الحمدللہ گڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زبان پر ان حروف اور ان کی صفات کو آسان کر دیں, اور جہاں کہیں کمی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہیں. آمین. جزاکم اللہ خیرن. کے اسپیک واسط میں جو ہے ان شاء اللہ اب آپ لوگوں کی 10 منٹس کی بریک ہے تو وہ کریں, اور اس کے بعد آپ کے باقی کے سیشنز. سو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حبيبتان حبيبتان إلا الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده,
دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہو میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبی ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا پسانا بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شہ بت حانی دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس درب سے دل ہل جاتے تھے وہ درب لگانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ہمارا اگلا ٹاپک ہے
ٹائم بھی فنش ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو بریک سے واپس آ گئے؟ آپ مجھے وائس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آواز آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آواز میری طرف سے سب ٹھیک ہے. ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی سو الحمد للہ آپ لوگ اپنے بریک کر کے واپس آ گئے ہیں رائٹ. الحمد للہ رب العالمین فریش اگین. ویسے تو جو لیسنز ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں فریش کرتے ہیں الحمد للہ. یس سو امید ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ فریش اور بلکہ اور انرجیٹک اور تیار ہیں اپنے باقی سیشنز کے لیے. تو جی ابھی آواز ٹھیک ہوگی سب کے لیے رائٹ رائٹ جزاکم اللہ خیر کے فی بات کرنا جزا اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمیوں کو بھی ختم کریں ساتھ ساتھ یہ کہ جو پرابلمس بھی آتی ہیں تو ان کو بھی آسانی سے لے جائیں نا یہ کہ ان شاء اللہ اپنا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ تعالیٰ
ہمارا اگلا ٹاپک ہے رکاوٹ سے آگے کون ہے جو سر اٹھا کے جینا نہیں چاہتا ہر انسان ہی ایک باوقار پرسکون اور خوبصورت زندگی کی خواہش رکھتا ہے آپ بھی ایسے ہی ہیں نا سر اٹھا کر جینے میں کیا حرج ہے سر اٹھا کر جینے میں برائی ہی کیا ہے سر اٹھا کے جینا مشکل ہے یا سر جھکا کے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سر جھکا کے جیتے رہنا بے حد مشکل کام ہے ہم سوچتے ہیں نا بڑا آسان ہے سر جھکا دیا حالانکہ ہوتا کیا جب آپ کی عزت نفس پہ ہر روز تابڑ توڑ حملے ہوں اور تکلیف کے اس لمحے میں آپ خود کا ساتھ بھی نہ دے سکتے ہوں تو ایسی کڑوی کسیلی زندگی جینا کسے آسان لگتا ہوگا یعنی سر جھکا کے جو جیتے ہیں وہ تو بےچارے مظلومیت کی زندگی بسر کرتے ہیں قیدی ہیں وہ اس کے باوجود میرے ذاتی تجربے کے مطابق ایسے لوگوں کی ایک خاصی تعداد ہمارے آس پاس موجود ہے جنہیں سر اٹھا کر جینے کی خواہش ہے نہ ضرورت آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی چاہتی ہوں کہ ذرا سا تو اوپر اٹھوں یا بس کہتے ہیں جیسے گزر گئی باقی بھی گزر جائے گی اکثر کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ سر اٹھا کے جینا ممکن بھی ہے انہیں اس قسم کی کسی زندگی کا ادراک ہے نہ جستجو یعنی بہت سارے لوگوں کا تو یہ خواب ہی نہیں ہے کہ کبھی ان کا سر بھی اٹھے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں سر اٹھا کے جینے کی بات سیدھی دل پہ لگتی ہے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرنا چاہتے ہیں لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اپنے رستے میں حائل رکاوٹوں سے گھبرا کے رک جاتے ہیں اگلا قدم اٹھانے کی ہمت اور سکت رکھنے کے باوجود وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا شروع کرتے ہیں لیکن پھر ہمت نہیں کرتے سر اٹھا کے جینے کی طرف جوش سے لپکنے والوں کا ولولہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے ان کے موٹیویشن کے غبارے سے ہوا کیوں نکل جاتی ہے ان کے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں آنکھیں خوابوں کے تعاقب میں تھک کیوں جاتی ہیں ہوتا نا سا ہم ایسے جوش سے اٹھتے ہیں پھر ایک دم غبارے سے ہوا نکلتی ہے کون سی رکاوٹیں ان کا راستہ روکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں چھ قسم کی رکاوٹیں جو ہمارے راستے میں آ جاتی ہیں سب سے پہلی رکاوٹ ڈر زندہ باد ڈرنے لگتے ہیں ڈر خوابوں کا دشمن ہے اعتماد کا قاتل ہے کامیابی کا بیری ہے جو سر جھکانے میں ماہر ہے ناکامی کے ڈر سے ہم قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں اگر میں انٹرویو میں گیا اور ناکام ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی اس سے بہتر میں جاؤں ہی نہیں تاکہ دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں اور جہاں آپ سب سے کہوں گی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ مائک پہ آ کے بات کریں گے تو سب ہنسنے لگ جائیں گے مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا کتنے لوگ ہیں جو مائک کے نام سے ایسے کانپتے ہیں جیسے اللہ کے نام سے کانپنا چاہیے اسٹیج پہ نہیں آ سکتے بات نہیں کر سکتے پبلک ڈیلنگ بعد وہ فون اٹھا کے دے دیں گے آپ بات کریں میں نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا آپ سوچیں ڈر کس بات کا ڈر صرف اس کو ہوتا ہے جو دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے تو ایک انسان کو اپنے دل سے ڈر کو نکالنا، ناکامی کا ڈر. ہاں بھائی کوئی بات نہیں، اب ماں کو دیکھیے کہ بچے کو گود سے ہی نہ اتارے کہ یہ چلے گا، کھڑا ہوگا تو گر جائے گا، پھر گرے گا تو پاؤں میں موچ آ جائے گی، موچ آئے گی تو پلستر لگے گا، پھر 6 ہفتے لگے رہے گا، پھر بستر پہ رہے گا، پھر اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہو جائے گی، پھر یہ ساری زندگی لگڑائے گا. کبھی ماں بچے کو اترنے دے گی گود سے؟ تو ڈر دشمن ہے ہماری کامیابیوں کا. کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے نہیں کبھی کیا، سیکھ لیں، پھر کیا ہوگا غلطیاں کریں، بہت اچھی بات ہے. آپ کی غلطیاں بھی سر آنکھوں پہ، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کام سیکھ رہے ہیں. میں نے ناکامی کے ڈر میں مبتلا کئی لوگوں کو خود سے یہ کہتے سنا ہے، چونکہ مجھے ناکام ہو جانے کا ڈر ہے اس لیے مجھے بھاگ ہی جانا چاہیے. جبکہ اسی ڈر کے مارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، چونکہ مجھے ناکام ہونے کا خوف ہے اس لیے مجھے زیادہ محنت، زیادہ تیاری اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ میں بھاگنے کی بجائے آگے بڑھنے پر طاقت خرچ کروں. بات سمجھ رہے؟ بس آپ دیکھیں نا، کسی کو کمپیوٹر سے ڈر لگتا ہے کہ میں کمپیوٹر آپریٹ نہیں کر سکتی، تو کیا اس کو کمپیوٹر سے بھاگ جانا چاہیے یا اور زیادہ کمپیوٹر کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہیے؟ اور سیکھنا چاہیے نا، خود ہی آ جائے گا، کیا بڑی بات ہے. بھاگنے سے تو کبھی بھی نہیں آئے گا، تو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اور محنت کرنی چاہیے. سچ تو یہ ہے کہ اس خوف نے مجھے بھی کتنی بار اس وقت منہ کے بل گرایا ہے، جبکہ سر اٹھا کے کھڑا ہونا میرے لیے اور میرے پیاروں کے لیے بڑا ضروری تھا. دیکھیے، بیوی چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے لیے سر اٹھا کے کھڑا ہو، اس کو سپورٹ کرے، اور اگر شوہر اس کو سپورٹ نہ کرے، جتنا مرضی اچھا ہو، اس وقت اچھا نہیں لگے گا. تو جو سر جھکائے ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ دوسروں کے لیے بھی دکھوں کا سبب بنتے ہیں. ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا ڈر نہ ہو، تو آپ کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی؟ کون سی ناممکن دکھنے والی چیزیں ممکن ہو جائیں گی؟ کون سے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے؟ کون سے ادھورے وعدے مکمل ہو جائیں گے؟ چلیے ذرا میں آپ سب کو انوالو کرتی ہوں، آپ اپنا اپنا ڈر بتائیے. سسرال میں کون رہتا ہے؟ سسرال کا ڈر، دیر سے جاؤں گی، ساس کا موڈ بن جائے گا، پھر کھانا نہیں پکے گا. ہے کسی کا آپ میں سے یہ ایشو؟ نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. کسی کا نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میاں جی کا ڈر، کھانا نہیں پکے گا تو میاں ناراض ہو جائیں گے، اچانک ہی نہ آ جائیں آفس میں سے، پتہ نہیں میاں کے سر میں درد ہو گیا، پھر اچانک چھٹی لے کے گھر نہ آ جائیں تو پھر ان کو چائے کی پیالی کون پلائے گا؟ یہ کس کس کا ڈر ہے؟ میاں کا ڈر کس کس کا ہے؟ لگتا ہے میں فارسی بول رہی ہوں، یا میں بنگالی بول رہی ہوں، یا میں کچھ اور بول رہی ہوں. جی آپ اور آپ امیجن کریں، یہ جو آخری بات ہے نا، کہ آپ ایک دفعہ وہ زندگی سوچے جس میں کوئی ڈر نہ ہو. میں نے جب یہ بات بولی تھی نا ابھی، تو میرے ذہن پتہ کیا تھا کہ بچہ ہے اور جا کے وہ بجلی کے پلگ میں انگلیاں ڈال رہا ہے، اور بجلی کے کرنٹ کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. کتنی مزے کی زندگی ہو. یاد رکھیے، خوف ہم نے پالے ہوتے ہیں. میاں کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ پیار کرنے کی چیز ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کی چیز ہے. پھر آپ سوچیں کہ میاں کی کس بات سے ڈرتی ہوں؟ پھر ہر میاں کی بھی ایک قسم ہوتی ہے نا، ویسے تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن چلیے سوچیے، کچھ میاں غصے میں چپ کر جاتے ہیں، کچھ بہت بولتے ہیں، کچھ چیختے ہیں، کوئی گالیاں دیتے ہیں، کوئی گھر چھوڑ جاتے ہیں، کوئی گھر سے، یہ کچھ چرچے ہوں گی نا. آپ سوچئے کہ میرے میاں کا کیا رویہ، یعنی مجھے میاں کے کس رویے کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لکھیے آپ. پھر آپ سوچئے، چلیے ایک دو صرف دیکھتے ہیں، باقی آپ خود ہی سوچ لیجئے. جن عورتوں کا اپنے شوہر کی طرف سے ڈر ہوتا ہے، رکاوٹ ہے ان کے اندر، خوف ہے، تو وہ کہتی ہے میرے شوہر جو ہے نا وہ غصے میں بہت اونچی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ غصے میں اونچی بولتے ہیں، آپ لکھیے ذرا. اب اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کے شوہر غصے میں اونچی بولتے ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ احساس کمتری کی علامت ہوتی ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں کہ جیسے یہ دیکھیے گا، ابھی میں مائک بند کروں گی، اب میں بول رہی ہوں اسے، اب مجھے احساس ہے کہ میری آواز وہ پیچھے سسٹر ممتاز تک نہیں جا رہی نا، تو میں کروں گی. وہ یہ کہتے ہیں، اب میں اونچی کیوں بولی، سمجھ آئی؟ کہ مجھے احساس کمتری ہے کہ میری آواز کم ہے، پیچھے کی لائن تک نہیں پہنچی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اونچی بولتے ہیں نا وہ اندر سے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. چلیے بیماری تو پتہ لگ گئی شوہر صاحب کی کہ وہ غصے میں اونچی بولتے ہیں, اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ بولے آپ سنتے رہے, بالکل بھی نہیں, وہ تو اور بولیں گے. چلیے اسی بات پہ پھر آتی ہوں, یہ دیکھیے گا اب میں بول رہی تھی آواز کم ہو گئی, اب میں اونچی بولتی ہوں, جب میں اونچی بولوں گی تو میرا آواز بیٹھے گا نا. اب آپ میرے سے پڑھ رہے تھے اور میں اونچی اونچی اس لیے بول رہی ہوں کہ میری آواز ادھر بھی جائے, چلے اسی کے تھرو شاید باہر ریسپشن پہ بھی اور کینٹین میں بھی چلی جائے. کیا یہ علاج ہے بتائیے مجھے, میں کتنا کو اور چیخوں گی. اگر یہاں میں چار گھنٹے پڑھا سکتی ہوں, میرے حالے میں دس منٹ سے زیادہ نہیں بول سکوں گی, تو یہ علاج نہیں ہے. تو لکھی اپنے پاس, شوہر کو اونچی اونچی بولنے کا موقع دینا یہ علاج نہیں ہے, یہ تو اس کی بیماری کو اور بڑھانا. آپ کیا کریں پھر, اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ علاج کیا ہے, روٹ کاز کیا تھی, احساس کمتری, ٹھیک ہے نا. آپ کو بجائے اس کے انتظار کریں کہ وہ غصے میں آئیں, چیخیں چلائیں, برتن توڑیں, آپ عام وقت میں ان کا احساس کمتری دور کریں, آپ ان کو یہ کمپلیکس نہ دیں. دیکھیے یقین کریں کہ بعض انسیکیور ہوتے ہیں, بعض لوگ ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ رکاوٹ لگتے ہیں. انسیکیور کیسے ہوتے ہیں, یہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا, ہائے یہ چلی گئی پیچھے سے مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, ہائے اگر میرے دل کو درد ہوئی اور یہ پاس نہ ہوئی تو یہ مجھے گولی نہیں نکال کے دے گی, یہ اندر کے گلٹ ہیں. ایسے کو کیا کریں, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور ایسی بیویوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہروں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ میاں صاحب میں کسی وقت بھی جا سکتی ہوں, کیا بنے گا آپ کا. جیسے مجھے اپنے شوہر کا ایک رویہ معلوم ہے, مثال دیتی ہوں آپ کو, جیسے رکاوٹیں آپ بول رہے ہیں نا کہ کسی کے اونچی بولیں گے کسی کے نہیں. مثال ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے اگر میں نہیں بناؤں گی, یا میں ساتھ نہیں بیٹھوں گی تو نہیں کھائیں گے, ایسی ایگزامپل لے لیں. تو مجھے ان کو عام حالات میں بتانا چاہیے کہ دیکھیے کوئی ساتھ نہیں رہتا ہمیشہ, آپ اس عادت کو بدلیں. ہر سسٹر اپنے گھر والے رکاوٹ, کیونکہ ہماری رکاوٹیں عموماً ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا, تو آپ ان کو اپلفٹ کریں, ان کو سیلف سفیشینٹ کریں, آپ ان کے اندر سے یہ کمزوری نکال دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور رویہ کیا ہوتا ہے مردوں کا, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کے میاں جو غصے میں خاموش ہو جاتے ہیں, پھر تو آپ ان کو غصہ ہی دلائی رکھیں. ہیں کسی کے جو خاموش ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, یہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ بولنے والے خطرناک ہیں؟ نہیں جناب, جس کے جو ہیں وہی خطرناک ہیں, دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں, دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں. پہلے میں ہمسایوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور دوسرے میں آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا. اب آپ اس میاں کو ہم ذرا سے, میاں تو بےچارے ایک حجت ہے نا, یہی سب کچھ ساسوں کا بھی ہو سکتا ہے, بہو میں بھی آج کل تو ہر طرح سے ہی ہو سکتا ہے. امیجن کر لیں ایک شخص ہے جو غصے میں خاموش ہے, بولتا نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ خاموش ہے, غصہ آئے گا تو خاموش ہو جائے گا. اب آپ کی یہ رکاوٹ, اس وقت ہم کوئی ان کے رویے نہیں دیکھ رہے, ہم اپنی رکاوٹیں دور کریں. مثال ہے کہ میں گھر دیر گئی تو میرے میاں صاحب خاموش ہو جائیں گے, یہ ایشو ہے نا, وہ بولیں گے نہیں میرے سے, تو آپ کیا کریں؟ کوئی آپ میں سے بتائے ذرا, کیسے بلائیں گے ان کو؟ گانا گائیں گے اور ہمارا گانا سن کے وہ اور ناراض ہو جائیں گے, ہیں کیسے بنائیں گے آپ ان کو؟ آپ نے یہ رکاوٹ دور کرنی ہے. تو آپ انہیں کیا کہیں, آپ بولتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, آپ کتنے حسین لگتے ہیں جب آپ بولتے ہیں. بعض میاں خاموش ہوتے ہیں, اسمائل نہیں دیتے, تو آپ انہیں کہیں آپ کا اسمائل کتنا خوبصورت ہے. آپ کو تو مجھے آپ کی سب سے پہلی چیز جو اچھی لگی تھی نا, وہ اسمائل لگی تھی. نکل دے, یقین کریے صرف لاڈ ہوتے ہیں. کان پکڑ لیں, آپ کو پتا نا دیر ہو گئی, آپ کو رکاوٹ ہے نا اس کی, دیر ہو گئی گھر جائیں نا تو اپنے کان پکڑ لیں, کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں, کچھ ساتھ لے جائیں, ان کی پسند کی چیز لے جائیں, جانے سے پہلے کوئی اچھا سا میسج کر دیں, چائے بنائے میرے لیے. بجائے اس کے یہ کہ میاں آ کے مجھے کھانا نہیں بنایا, آپ نے میرا کھانا بنا دیا, میں آ جاؤں گھر, گھر صاف کر دیا آپ نے, میں اب آ سکتی ہوں. یقین کریں یہ ٹیکٹ ہے زندگی کا, ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے. یہ آپ ان کو کیسے کھیلتے ہیں, اور اگر کبھی وہ غصے میں آپ کو برا بلا کہیں, یہ بھی ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ تم ایسی تم ویسی, اور پھر کچھ ذرا پیچھے ہی چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ پچھلوں تک, تو آپ کو ایسی بری وائف ملی, مجھے تو پھر رحم آ رہا ہے, سو پٹی آپ کی وائف اتنی خراب ہے, اتنی بری وائف ملی. افسوس, آپ ان کے ساتھ ایسی بات کریں, آپ یقین کریں کہ ان کی ہنسی نکل جائے گی. بہت ساری بیویاں ایک راز نہیں جانتی کہ مردوں کو جولی بیوی اچھی لگتی ہے. ایک تو ہم دیر سے جاتے ہیں, ایک مسکین شکل بنا لیتے, رونے والی, اوپر سے ماتھے پہ تیوریاں بھی ہوتی ہیں, اندر سے ڈارے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں ہم غصے والے لگ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں آپ جولی بن کے دیکھیں, کسی بندے کو بھی آپ پہ غصہ بھی آیا ہوگا نا, غصے سے مراد یہ کہ آپ جیسے یہی لاڈ والے غصے, تو انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا, کچھ کر لیں, لیکن یہ رکاوٹ کو اتنی بڑی نہیں, دل سے ڈر نکال دیں. میں تو نہیں ڈرتی کسی سے اللہ کے سوا, یہ کہیں انسانوں کا کیا ڈر, انسان کچھ نہیں کر سکتے, اپنے دل سے ہر ڈر نکال دیں. باتوں کا ڈر ہوتا ہے ہمیں, اگلی چیز دیکھتے ہیں, یہ ساری پڑھیں گے نا, پھر اس کے بعد کچھ اور ڈر ہوں گے تو آپ کو بتاؤں گی. دوسری رکاوٹ جو ہماری ہوتی ہے, مجھے قبول کر لو. ہم چاہتے ہیں سب ہمیں قبول کریں. مطلب کیا اس کا, آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ سب لوگ مجھے قبول کریں, تو بھائی اس میں برائی کیا ہے؟ بہت بڑی برائی ہے. یہ خواہش برائی تب بنتی ہے جب دوسروں کی طرف سے قبولیت کا ملنا آپ کی ضرورت بن جاتا ہے. خواہش اور ضرورت میں بڑا فرق ہے. خواہش پوری نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا, ضرورت پوری نہ ہو تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. پانی, ہوا اور نیند کی طرح, اگر مجھے قبول کرو ضرورت بن جائے تو جینا دوبھر ہو جائے. یہ جملہ میں دوبھراتی ہوں, لکھیے گا موٹا موٹا کر کے لکھیں. پانی, ہوا اور نیند کی طرح, اگر, اب یہ جملہ کوماز میں کیجئے, مجھے قبول کرو, یہ چوتھی چیز ہوگی نا, اگر یہ ضرورت بن جائے تو جینا دوبھر ہو جائے. دوسروں کی طرف سے قبولیت سے میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے, لیکن یہ میری ضرورت نہیں ہے, مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو میری زندگی مفلوج نہیں بنتی. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اسے آکسیجن کی طرح ضروری سمجھ لیتے ہیں. کمرے سے کسی نے آکسیجن غائب کی, یا آپ کی ذات کو تمغہ حسن کارکردگی نہ مل سکا, دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی داؤ پر لگ گئی. جو ہی آپ کو لگا کہ کسی نے آپ کی ذات کی نفی کی ہے, آپ کا سر اٹھنے کی بجائے جھک جاتا ہے. یہ ذرا جملہ بھی سمجھ لیجئے کہ مجھے قبول کرو کیا ہے. دیکھیے, ہر بندے سے آپ سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے, بہت جگہ آپ کو صرف اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. مثال دیتی ہوں سسرال کی, اب تو ایسی نہ بہویں رہی نہ ساسیں رہیں, لیکن عموماً ہمارے پاکستان کے کلچر میں شادی کے بعد ایک بہت بڑا محاذ, اور بعض حالات میں جیسے کہنا چان اچیویبل, اردو میں کیا کہیں گے, ناقابل تسخیر محاذ کیا ہوتا ہے کہ ساس کو خوش کر لو, یہ نہ حاصل ہونے والی چیز ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ کہ یہ محاذ اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب گھر میں پہلے سے ایک بہو بھی ہو, اور تیسری مشکل یہ ہے کہ وہ پہلی بہو بہت ہی اچھی ہو, سگڑ بھی ہو اور سب ہو. بس اب آپ کے لیے تو ایک جوئے شیر ہے, میں نے ان کی نظروں میں جچنا ہے, میں نے اس سے اچھا بن کے دکھانا ہے. آپ کبھی پانی کا گلاس پیش کرتی ہیں, کبھی کھانا بناتی, کبھی کچھ, دل میں خواہش کیا کہ سب میری تعریف کریں. جملہ لکھ لیجئے, جب تک آپ اس جملے سے بے نیاز نہیں ہوتے نا کہ سب میری تعریف کریں, مجھے قبول کریں, تب تک تعریف نہیں ملتی. یہ میں نے بہت سالوں کی کوششوں کے بعد سیکھا. ہم دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے, قبولیت لینے, ان سے تعریف کرانے کی کوششوں میں گھل جاتے ہیں. ملے گی اس دن جب ان اجری الا علی اللہ رب العالمین. ساس کی خدمت کریں, اجری الا اللہ, آپ کہتے شہیدین کے کام کا اجر ہے. انبیاء کرام نے کہا تھا اس تبلیغ کے بدلے میں اللہ سے اجر لوں گا, اچھا کھانا کسی کو کھلاتے ہو اللہ کے اجر سے, یقین کریں شوہر کی، بچوں کی، سسرال کی، استادوں کی، جس کی بھی آپ نے کوئی خدمت کرنی ہے یا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے کر کے دیکھیں. آپ کہتے ہیں میرے شوہر کہیں کہ بس میں تو ایسی بیویوں کے ہر جگہ وہ میرے گن گائے، نہیں گائیں گے. وہ کس دن گائیں گے؟ جب آپ ان جملوں سے آزاد ہو جائیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس خواہش میں رہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں. قبولیت مل جائے تو اللہ کا حکم ہے، نہیں تو ذمہ داریاں نبھا کے دنیا سے چلے جائیں. ہر بیوی کو شوہر کوئی نہیں قبول کرتا. بس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، میں ان کے سے زیادتی تو نہیں کر رہی. اپنے سسرال کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ میں جو کر سکتی ہوں کر رہی ہوں نا. اب یہ خوش ہیں، ان کا موڈ سیدھا ہے، یہ ناراض ہیں، آنے والوں کو میرے گیت گاتی ہیں کہ نہیں، یہ آنے والوں سے میری برائیاں کرتی ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. یہاں سے اٹھا کے نا وہاں رکھ دیں اس بندے کو، آپ دیکھیں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. ایسی بہت ساری عملی کہانی ہے جو اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتی، بات لمبی نہ ہو، لیکن آج سے یہ بات نکال دیں دل سے کہ ہر جگہ نکال دیں کیونکہ مجھے قبول کر لیں یا مجھے اپریشیٹ کریں. تیسری چیز، تیسری رکاوٹ، یقین کہاں سے لاؤں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر اور باصلاحیت انسان ہیں؟ جواب دیں. یعنی آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ باصلاحیت ہیں اور بہتر ہیں. حیرت میں گم ہو رہے ہیں آپ. جب مجھے پہلی بار اس بات کا پتہ چلا میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی، اور جوں جوں میں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کیا، اگرچہ یقین تھا کم بخت کہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن جس دن آ گیا میری زندگی میں ہلچل مچتی گئی. اپنے ہی خلاف اپنے تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یقین کی ایک چھوٹی سی رمق میرے دل کے کونے میں جگمگا رہی تھی. اس چنگاری نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی. کچھ کر گزرنے کا جنون میری نس نس میں بھر گیا. آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہونا شروع ہو گیا کہ میں واقعتاً اپنی سوچ سے کہیں بہتر اور باصلاحیت ہوں. اس کے بعد جوں جوں یقین بڑھا میری ذات کی بہتری اور صلاحیت بھی بڑھتی گئی. بہت سے ایسے کام جنہیں میں اپنی قابلیت کے دائرے سے باہر محسوس کرتا تھا، رفتہ رفتہ میرے لیے آسان ہوتے گئے. تاہم مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی اپنے بارے میں میرا یقین ماند پڑا، یعنی انڈر ایسٹیمیٹ ہونا لکھ لیں اس کو، یعنی جب ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں، میرے میں خوبی کوئی نہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتی، تو پھر انسان ناکام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے نہیں، آئی کین ڈو دس، اٹس پاسبل، تو جب انسان کو پتا چلتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جب اپنے بارے میں یقین ماند پڑا، کئی کاموں میں میری قابلیت جو کہ ثابت شدہ تھی میرے ہاتھوں سے پھسلنے لگی. اس بے یقینی کی وجہ سے اعتماد سے ہونے والے کاموں میں بھی مشکلات کا شکار ہو گیا. بات اگرچہ بڑی مشکل ہے، لیکن خود کو گاہے بگاہے یاد دلاتے رہیے کیا آپ اپنی سوچ سے بڑھ کر ذہین، باصلاحیت اور قابل ہیں. اس کا مطلب خود کو خوش فہمیوں کے بھروسے چھوڑ دینا نہیں ہے. یہ دراصل حوصلے اور ولولے کی وہ ایڈ ہے جو آپ اپنے آپ کو بطور تحفہ خود دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیرونی ایڈ کا انتظار کرتے رہے تو یہ جان لیوا انتظار شاید کبھی ختم نہ ہو. پچھلی بات سے جوڑ لیجئے اس کو، آپ نے پوری کوشش کر لی، سسرال کو خوش کرنے کی نہیں ہوئے، شوہر سے تعریف لینے کی نہیں ملی، بچے آپ کو اپریشیٹ کرے نہیں کرتے ہیں، دوستیں آپ کی نہیں کرتی، اب آپ کیا کریں؟ آپ خود کو اپریشیٹ کریں، یہ چیز ہے. یقین لائیں، یس آئی ایم ویل وشر، یس مجھے پتا میں سنسیئر ہوں، جی مجھے پتا میں مخلص ہوں، جی مجھے پتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے پتا یہ آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں. اس طرح خود کو یقین دلائیں. یہ سب دوسروں سے ہم لیتے ہیں نا، ہمیں چھوٹے چھوٹے ادھر سے وہ جیسے کہتے ہیں نا تھپکیاں کوئی دیتا رہے، کوئی نہیں دے گا آپ کو. وہی بندہ حالات سے جنگ کرے گا جو خود کو ریئل میں ڈسکور کرتا ہے. ایک منٹ سے بھی کم دیر لگتی ہے حوصلے کے ٹوٹنے میں، پتہ ہے آپ کو، سانس تو اکھڑتے اکھڑتے ہو سکتا ہے 3-4 منٹ لگتے ہی ہوں گے، ایک منٹ سے بھی کم میں آپ کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. بس آپ کوئی چیز بنائیں بڑے دل شوق سے اور کسی ایک نے آ کے آپ کو کہا نہیں ایسا نہیں ایسا. مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے, کرنا ہے جی, کر سکتے ہیں, ہوگا جی ہے. اتنے میں کسی ایک بندے نے میٹنگ میں آ کے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا. 20 کی بات ادھر اور ایک کی بات آگے. یہ کمزور پرسنالٹی کی بات ہے. میں یہ باتیں کرتی ہوں نا تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں. تنکے جتنی جان تھی لیکن پہاڑ بن گئے تھے. جس بات کو سمجھ جو لیا تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہونا. عمر جیسے جری, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک اپنے اندر بہت حوصلہ رکھنے والے شخص کو ابو بکر جیسے کمزور شخص کی بات ماننی پڑتی تھی, کیونکہ ابو بکر کو یقین تھا کہ میری بات سچی ہے. تو آپ کے اندر یقین نہیں ہے نا تو پلیز آپ کچھ نہیں کریں. آپ تو ایک وقت کا کھانا اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتے. آپ کہتے ہیں آج آلو پالک پکانی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ایک بچہ تو آلو کھاتا نہیں, دوسرا پالک نہیں کھاتا, تیسرا گوشت کے بغیر نہیں کھاتا, چوتھے کو تو امریکن کھانا چاہیے. آپ آلو پالک بھی نہیں پکائیں گے. آپ کے نہیں, آلو پالک پکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے ہر بچے کو یہی کھلاؤں گی. پھر کسی کو باتیں سنا کر, کسی کو لاڈ سے, کسی کو آلو کھلا کے, کسی کی پالک ہٹا کے, کسی کو یہ کہہ کے چھا آج آلو پالک کھا لو کل پیزا بنا دوں گی, آپ کھلا لیں گے. لکھ لیں اس بات کو, یقین محکم عمل پہم. پکا یقین ہو اور عمل پہم, کنٹینیوسلی عمل کرتے رہیں. یقین محکم عمل پہم. آگے آخری آ رہا ہے کہ یہی ہے جہاد زندگانی میں. یعنی یہ چاہیے مجھے اور آپ کو. اس کے لیے آپ اپنے اندر سے بے یقینی کی رکاوٹ نکال دیں. چلیے چوتھی رکاوٹ, جو سنتے ہی آپ مسکرا ضرور پڑیں گے. جناب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. آپ تو مسکرانے کی وجہ کھلکھلانے لگ گئے. یہ کس کی باتیں ہو رہی تھی؟ کس کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی؟ آپ کے پاس نہیں ہے. دیں سارے تھوڑا تھوڑا ان کو, پانچ پانچ منٹ دے دیں سارے ان کو. اپنی ہر ناکامی کی ساری ذمہ داری بیچارے وقت کے کندھوں پر لاد دی جاتی ہے. یعنی ان کا خیال ہے کہ ان کی گھڑی میں 24 کی بجائے 23 گھنٹے ہیں یا 22 گھنٹے ہیں, رائٹ؟ تو ہم وقت پہ ڈال دیتے ہیں, میری گھڑی میں 24 کی بجائے 20 گھنٹے ہیں. وقت کی کمی کا شکوہ تو ہر کوئی کرتا ہے. چلو ایک میں بھی صحیح, یعنی سب کے پاس وقت نہیں. آج کل تو میرے پاس بھی نہیں ہے. کیا آپ بھی ان افراد میں شامل تو نہیں جن کے پاس اپنی لینگویج کی مہارت بہتر بنانے, نئے علوم سیکھنے, کتابیں پڑھنے, اپنے فیلڈ پر یعنی اپنے شعبے پر عبور حاصل کرنے, اپنے ہنر میں دسترس حاصل کرنے, اپنے معاشی آزادی کے خواب کو پورا کرنے, اپنی صحت کو بہتر بنانے, اپنے پیاروں سے ناراضگیاں دور کرنے, اپنے دوستوں کے ساتھ موج میلا کرنے, اور اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کا وقت ہی نہیں؟ یعنی کسی کام کا بھی وقت نہیں ہے. وقت تو سب کے پاس ایک جتنا ہے, حکومتیں چلانے سے کمپنیاں چلانے والوں تک, جہاز اڑانے سے پتنگے اڑانے والوں تک, سب کے پاس ہفتے میں بولیے کتنے دن ہوتے ہیں, ہفتے میں کتنے گھنٹے, 24x7 168, ہر ہفتے میں 168 اور دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. کیا وقت کی کمی کے بہانوں نے آپ کو اوسط درجے کا انسان تو نہیں بنا دیا, ایوریج, جس کو آپ کے اکانومک کلاس میں سفر کرنے لگے؟ کیا برائی ہے اوسط درجے سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنے میں؟ اعلیٰ پائے کا مینیجر, شاعر, آرٹسٹ, کھلاڑی, ڈاکٹر, استاد ہونا کوئی شرم کی بات ہے کیا؟ پس درجے پر آپ زیادہ خوشی منائیں گے یا اعلیٰ درجے پر فائز ہونا آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی؟ وقت کی کمی کے بہانے آپ کو وقتی تکلیف سے تو آپ بچا لیتے ہیں, لیکن مستقل تکلیف کو آپ کے مقدر میں لکھوا کے دم توڑتے ہیں. یہ لکھ لیجئے. ہم وقت کی کمی کا بہانہ کرتے تو وقتی تکلیف سے بچ گئے نا, لوگ مان جائیں گے, لیکن ایک مستقل تکلیف آپ کے مقدر میں لکھی جائے گی. ان بہانوں سے آپ کو کون سی ویکسین بچا سکتی ہے؟ اس وائرس کے لیے کون سا اینٹی وائرس استعمال کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اس وائرس کی موجودگی کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے. بہانے کا قبول کر لیا جانا ہی 50% چھٹکارے کا ضامن ہے. کیا پتا چلا کہ جب ہم یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, تو 50% تو ہم لائبلٹیز سے خود کو ریلیکس کرتے ہیں, یہ ہونا کوئی نہیں چھوڑ دیتے. اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے بارہ قرآن کرواتے ہوئے, ایوری ڈے ایسے لگتا ہے امپاسبل ٹارگیٹ ہے, امپاسبل ٹارگیٹ. اگر آپ کوئی تھیم لے کر چل رہے ہیں, سادہ ترجمہ اور مختصر سی وضاحت نو پرابلم, دو سوا دو گھنٹے بہت اچھے ہو جاتے ہیں, بڑے اچھے بلکہ اسموتھ گزرتے ہیں. لیکن آپ نے جو دینا ہوتا ہے وہ دینا, ہر پارے سے پہلے آپ کو یقین ہوتا ہے آپ نہیں دے سکیں گے, بلیو می. لیکن اس وقت میں چونکہ کرنا ہے پارا ہو جاتا ہے. یعنی ہر دن اینڈ لگ رہا تھا آج کا پارا پھر نہیں پورا ہوگا, لیکن ہو جاتا ہے. آخری پارا میں سوچتی ہوں, آخری روپ عموماً 15 سے 20 منٹ میں بھی ہوتا ہے. آپ کو تو اب یہ باتیں نہیں پتا نا, جب کبھی پڑھیں پڑھائیں گے تو دیکھیں گے, پڑھانے والوں کو پتا ہوتی ہیں. پہلا روب 45 منٹ کا لکھا ہونے کے باوجود بھی 1 گھنٹے پہ اوپر جاتا ہے, کیونکہ نیا فریش جذبہ سب. آخر میں وہ 45 منٹ جو ہے وہ آپ کے 15 سے 20 منٹ رہ چکے ہوتے, ہو جاتا ہے. کیونکہ پتہ وقت ہے اتنا. جب میں اور آپ اپنی زندگی کا اس طرح سے محاسبہ کریں گے تو ایسی ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں, اس میں خطرناک ہے, پورے ایک ویک کا دوں کہ ایک دن کا دوں, ویک کا دے دوں. اللہ نہ کرے, اللہ کبھی ایسا نہ کرے آپ سب کو لمبی عمریں دے, لیکن اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ نیکسٹ منڈے آپ کی رخصتی ہے, آج کا آپ کا منڈے آخری منڈے, کل کا ٹیوزڈے آخری ٹیوزڈے, وینسڈے, یعنی ہفتے کا ہر دن آپ کا آخری دن ہے, تو آپ اس ہفتے کو کیسے گزاریں گے لکھ کے لائیے, میں یہاں سب سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ ایک ہفتہ ہے تو آپ کون سے رکے ہوئے کام کریں گی, پرائیورٹیز کیا ہوں گی, پھر بتائیے اس ایک ہفتے میں آپ کیا کچھ کر گئیں, یا پھر ڈپریشن کی گولیاں کھا کے پہلے ہی ایک ہفتہ فوت ہو جائیں گے. وقت کم نہیں ہوتا, ہمارا حوصلہ کم ہوتا ہے, ہماری سپیڈ کم ہوتی ہے, کوئی اندر گول نہیں ہوتا. چلیے پانچویں رکاوٹ, اس پہ بھی آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو مجھے دیکھیں گے, ابھی دیکھ لیں. پانچویں رکاوٹ, میں تو بیمار ہوں. اب دیکھا ایک نے بھی نہیں دیکھا, دیکھے مجھے, اب دیکھ لیا نا آپ نے, میں تو بیمار ہوں, یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. خود شکستگی کے مارے لوگوں کے پاس اپنے خلاف ایک بڑا ہتھیار صحت کی خرابی کا بہانہ ہوتا ہے. میں تو بیمار ہوں, کچھ سنا سنا نہیں لگ رہا. اب دیکھیں اس آدمی کو میں نے نہیں بتائی یہ بات, یہ کتاب سے پڑھ کے بتا رہی ہوں, مت آپ سوچے میں خود سے باتیں کر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں, کچھ سنا سنا نہیں لگ رہا. کتنے ہی لوگ ہر وقت جب وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, جانے کے دوسروں کو یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. صحت کی خرابی کا بہانہ کر کے ہم خود کو وہ بہت کچھ پا لینے سے روکے رہتے ہیں جو قدم اٹھا لینے کی صورت میں ہمارا مقدر بن سکتا تھا. لیکن کیا آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے کسی قسم کی جسمانی معذوری, کمزوری یا بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا؟ آج میں ماڈل ٹاؤن پارک میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو پارٹ ٹائم ویٹ مشین پر واک کے لیے آئے لوگوں کا وزن کرتا ہے, لیکن دراصل وہ ہر قسم کے موبائل فون ریپیئر کرتا ہے. اور یہ جان کر حیران مت ہوئیے کہ موبائل فون کے نت نئے ڈیزائنوں کی مرمت کرنے والا یہ نوجوان شخص شمشاد حسین آنکھوں سے بالکل نابینا ہے. ایک اندھا شخص لوگوں کا ویٹ بھی کرتا ہے اور ان کے سیل فونز بھی ٹھیک کرتا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو بہانوں کی زنجیروں کو توڑ ڈالتے ہیں, کسی مشکل کو نہیں مانتے, کسی تکلیف کو رکاوٹ نہیں سمجھتے, اور کسی چیلنج کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے وہ سب کر گزرتے ہیں جن کے بارے میں باقی لوگ سوچ کر ہی حیران رہ جاتے ہیں. میں اپنے فٹنس کوچ ذیشان حیدری سے بس اتنا ہی کہہ پایا تھا, تو کیا بیماری اور صحت کی خرابی کو آپ کے راستے کی دیوار بننے دیا جائے؟ پلیز آج ہی سے سر درد سے دوستی ترک کرنے کا اعلان کر دیجئے. سر درد تب ہوتا ہے, آپ میں سے تو نہیں کسی کو, اور بھی بتا دوں پھر کیوں ہوتا ہے. سر درد تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. لکھ لے سر درد ہوگا یا مقصد ہوگا, مقصد نہیں ہے تو سر درد ہوگا. آپ کے مقصد میں اتنی طاقت ہونی چاہیے جو سر درد جیسی رکاوٹوں کو پچھاڑ سکے. دیکھیے اگر ابھی آپ کو کہا جائے نا کہ 135 پہ نیچے مین ڈور پہ پہنچ جائے اور اس کے لیے باہر نوب کا ایک بندہ کھڑا ہے 10,000 کرون لے کر, صرف 3 منٹ میں یہاں سے مین ڈور تک جانا, کتنوں کو یاد رہے گا سر درد؟ تو ایک 10,000 تو بہت چھوٹے ہیں. مقصد کی دھن تو واللہ ہی کھانے پینے جان با ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے, بستر سے اٹھا دیتی ہے بندے کو. میری زندگی میں ایسے کئی دن آئے جب جسم درد سے دکھ رہا ہوتا تھا, ٹانگیں اپنا ہی بوجھ سہار نہیں پا رہی ہوتی تھی, نیند سے آنکھیں بوجھل بوجھل ہوتی تھی, اور سب سے بڑھ کر صبح سویرے اٹھنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن نیند کی مستی میں خود کو منفی باتیں سنانے کی بجائے, منفی باتیں کیا ہوتی ہیں, سوئے رہو اور لپیٹ لو اوپر کمبل کو. صبح اٹھ کے تو ہر ایک ہی بیمار ہوتا ہے. جب مجھے صبح صبح کسی کا میسج آتا ہے نا کہ میں سیک کو میں نہیں آ سکتی, تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی دیر بعد اپنا حال پوچھیں, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گی تو پھر آ جائیے گا. تو صبح سویرے تو ہر بندے کا اندر یہی کہہ رہا ہوتا ہے بستر نہ چھوڑو. کہتے ہیں میں صبح سویرے نیند کی مستی میں خود کو منفی باتیں سنانے کی بجائے ایک دم جمپ لگا کر بستر سے کودتا ہوں. اس جمپ میں آج کے دن کو زندگی کا یادگار دن بنانے کا عہد ہوتا تھا. سوچیے ذرا, یعنی آج ابھی دیکھے بریک سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہوا ہے نا, کیا آپ سوچتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے اس سیشن میں تو آپ کسی خوشی سے یا کسی بات سے محروم رہ جاتے؟ جو اب آپ اپنے اندر جوش جذبہ پا رہے ہیں وہ نہیں پا رہے ہوتے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. جو نہیں آتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کا حصے کا اجر کوئی اور لے جاتا ہے, ڈیوٹی ان کی کسی اور کو مل جاتی ہے, ان کا خیال ہی نہیں آتا. پھر تو کیا محروم ہوا, کیا نکلا, زندگی سے نیکی کا ایک موقع نکل گیا. تو کہتے ہیں میں اس دن کیا سوچ کے نکلتا, دوبارہ سنیے بڑی کام کی بات ہے. اس جمپ میں آج کے دن کو زندگی کا یادگار دن بنانے کا عہد ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ اس دن مجھے کہیں سے کامیابی کی کوئی نوید ملنے کا امکان ہی نظر نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی میں دن کا آغاز ایک نئی امنگ اور ولولے سے کرتا تھا. آپ کہتے ہیں آج تو کوئی خاص کام ہی نہیں, میرے بغیر تو سب ہو ہی جائے گا. پتا چلا آج آپ نہ جا کر کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے. ہر وہ دن جب میرا دل نرم بستر میں گھسے رہنے پر مائل ہوتا تھا اور اپنی بات منوانے کی درجنوں دلیلیں دے رہا ہوتا تھا, اور کئی بار ان دلائل کو سن کر سچ مچ مجھے سر اور جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی, میں دلائل کو رد کر کے ایک پرجوش دن کی شروعات کرتا تھا اور حیرت ناک انداز میں درد اور تھکاوٹ دم دبا کر بھاگ جاتی تھی. یہ آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا کبھی؟ آپ بتائیے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ صبح اٹھے تو آپ کو لگا میں بیمار ہوں, پھر آپ نے ویسے ہی ایک جمپ لگایا یہ جو بتا رہے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو لگا کہ میں تو آج بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں؟ ہوا کبھی کہ نہیں؟ صرف واش روم میں جا کے گرم پانی کے نیچے کھڑے ہونے کی دیر ہے, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. جی آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. میں نے یہ ان سے پوچھوانا تھا ابھی اندر آتی ہیں کہ اگر گھر میں ہوتی تو کیا حال, اور واقعی وہ بیمار ہوتی. یاد رکھیے جو گھر رہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, وہ واقعی بیمار ہوتے ہیں, ان کا جسم بھی ٹوٹتا ہے. ظاہر ہے کہ نہ منہ دھویا, نہ اٹھے, نہ کنگھی کی, گھر والے بھی آپ کی شکل دیکھ کے پھر سو جاتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہم بھی آنکھیں بند کر کے رکھیں اور اٹھے تو ہمیں بھی چائے پلانی پڑے گی. تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ نکاحت میں پڑے رہیں گے, گھر میں ہے کون آپ کو دیکھنے والا؟ ادھر کسی نے آپ کو مشورہ دینا ہے اسپرین لا دوں, کسی نے کہنا ڈسپرین لا دوں, کسی نے کہنا کاوا پی لو, گرین ٹی لے لو, اچھا دھوپ میں بیٹھ جاؤ, چھاؤں میں بیٹھ جاؤ. انسانوں میں ہم آ کے خوش ہو جاتے ہیں, اکیلا بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بالآخر. تو لہذا ایسی دلیلوں کو نہیں سننا. کیا آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر وقت طبیعت ٹھیک نہیں کا رونا روتے رہتے ہیں؟ یہ ناسازی طبیعت ہم سے کتنے مواقع چھین لیتی ہے, کتنی کامیابیوں کے امکانات کو ہم سے ملنے نہیں دیتی. آپ کی رکاوٹیں کیا کہتی ہیں؟ ابھی ہم نے یہ جو کی ہیں اب اس میں سے آپ نے اپنی ڈھونڈنی ہے. 5 کی ہیں ہم نے, شروع میں 6 کہا تھا لیکن 5 ہی لکھی ہوئی ادھر, باقی آپ خود ہی جمع ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اور میں ذرا اس میں سے اپنی ڈھونڈیں. آپ کی رکاوٹیں کیا کہتی ہیں؟ کس چیز نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ کچھ لوگوں نے خود کو پچھاڑنے کا کچھ زیادہ ہی پکا عہد کر رکھا ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے ہی خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں. وہ خود کو اپنی ہی بے وقتی کے جال میں پھنسا لیتے ہیں. خود کو شکست دینے پر تلے افراد کی شناخت کیا ہے، بلکہ ان کی پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ آج تک خود سے کبھی نہیں ملے؟ کیا واقعی آپ نے کبھی اپنے خلاف کوئی ساز باز نہیں کی؟ اپنے خلاف سازش کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ہر چیز کے پیچھے آپ خود ہیں، یہ مراد ہے. پانچ رکاوٹیں، ہر ایک کے پیچھے کہیں آپ کی سوچ، کہیں آپ کا خیال، کہیں آپ کی نیت. جب آپ کو علم ہو کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، آپ اچھی طرح سے باخبر ہوں کہ پہنچنے کے فائدے اور نہ پہنچنے کے نقصانات کیا ہیں، لیکن آپ قدم اٹھانے کی بجائے قدم ہٹا لینے کی راہ چنیں، تو آپ کے علاوہ اور کون ہے جو دشمن سے جا ملا ہو؟ سمجھے؟ یعنی آپ کے دشمن سے کون ملا ہوا ہے؟ آپ خود ملے ہوئے. جب آپ جانتے ہیں کہ قدم اٹھا لینا ہی منزل پر پہنچنے کی ضمانت ہے، تو قدم روک لینے کی پالیسی پر آپ کس کے اشارے سے عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ جانتے بوجھتے آپ خود کو کامیابی کی بجائے ناکامی کی طرف کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ آپ خود کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ آ بیل مجھے مار کی چلتی پھرتی مثال کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے راستے کی ساری رکاوٹوں، پتھروں، دیواروں کو بتا دیجئے کہ آپ کسی رکاوٹ کو خاطر میں لانے والے نہیں. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رکاوٹوں کو پامال کرنا ہے، کیونکہ آپ جان گئے ہیں کہ رکاوٹ سے آگے آپ کی جیت ہے. تو جن کو جیتنا ہوتا ہے پھر وہ رکاوٹوں کا نام نہیں لیتے. اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی رکاوٹ جو اس میں نہیں آئی اور آپ کی زندگی میں، اس کو بھی ذرا بتا دیں. جی آپ بتائیں. سستی کی رکاوٹ، ٹھیک ہے. اور جی آپ، بچوں کا بہانہ، بالکل، بچے نہیں آنے دیتے آگے، کام وہ نہیں کرنے دیتے. اور نیند کا بہانہ، ٹائم مینجمنٹ کی کمی رکاوٹ ہے ایک بہت بڑی. اور جی آپ، جی ہم چلے گئے تو گھر ہی نہیں ہونا. وہ ایک عورت تھی نا، تو وہ کہیں جانے والی تھی دوسرے شہر، کہتی ہائے میں نہیں ہوں گی تو یہ نہیں ہوگا گھر میں، ہائے میں نہیں ہوں گی صفائی نہیں آپ لوگوں نے کرنی، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا، آپ نے کچن صاف نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا تم نہیں ہوگی تو سورج نے بھی نہیں نکلنا. بعض لوگوں کا گمان ہی یہ ہوتا ہے، ہے نا؟ تو ہمارے بغیر سب ہو جائے گا، دیکھیے گا، ہم سے اچھا ہوگا. بڑا سوچتے نہیں، شاباش. بڑی سوچ نہ ہونا بڑی رکاوٹ ہے. سب بیماریاں پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں بندے کے دوسرے، جب کوئی جوش چڑھا ہوتا ہے نا تو بندے کو رات دن کا فرق نہیں فرق لگتا. چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری رکاوٹوں کو دور کریں. ایک رکاوٹ یہ بھی کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہم لا سخل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ ہمارے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرتا. ہماری یہی زندگی ہے جس میں کچھ کرنا ہے. یہ جتنے کام ہیں ان کو اگلی دنیا کے لیے رکھ لیں، وہاں بہت کم وقت ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ رکیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو دور کرے. ہم فرشتے تو بن نہیں سکتے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہمیں آسن درجے سے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ لینے والا بنا. بس آج ایک نیت کریں کہ اللہ میں نے کوئی بڑا کام کر کے دنیا سے جانا ہے، بڑا کام کرنا ہے. آج اپنے آپ کو بس لفظ بڑے کام پہ رکھے، بڑا کام، بڑا کام. پھر اللہ سے راستے مانگے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے راستے دکھائے گا. ٹھیک ہے جی.
ایک بات ڈر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ خیال ہوتا ہے کہ میاں کا اگر دیر سے گئے تو میاں کا
اس عمر میں بھی خیر سے اللہ آپ کی میاں کو سلامت رکھے. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ کتنے سال ہوئے ہیں؟
74 میں شادی.
کتنے ہو گئے بچوں، حساب لگاؤ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ساتھ دے. 41 کے سالوں کے بعد بھی میاں کا ڈر نہیں ختم ہوا تو میں آج
نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ کھانا لیٹ.
خیال تو بڑی اچھی بات ہے، ڈر اچھی بات نہیں ہے.
لیکن یہ کہ جو بھی کام میں الحمدللہ کوئی بھی کسی کا کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کاریہ، مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے.
اب میں سے تو کئی لوگوں کی عمر بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی دیر خیر سے آپ ساتھ رہ چکے ہیں نا. تو ڈر کو سمجھیے، ٹھیک ہے جی آپ ادھر سے
ہمارے جیسے کہ چھوٹے بچے ہمارے بڑے بچے بھی ایک ہوتا ہے لیکن جیسے ہمارے چھوٹے بچے تو وہ کافی ہمارا ٹائم لیتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اگر ہم گھر نہیں ہیں تو میم کو جو بھی کام بول کے دیں وہ بالکل بھی نہیں وہ ہمیشہ الٹ ہوا ہوتا ہے
تو آپ الٹ بتا دیا کریں
تو وہ مجھے نا ایک دوسرے کی بات بہت اچھی یاد ہے کہ آپ چاہے 15 گھنٹے کام کرتے تھے 16 گھنٹے وہ آپ کا کام نہیں گنا جائے گا آپ کا کام وہ جب آپ گھر میں آ کے اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اس چیز کا مجھے بہت ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی اس چیز میں نہ پڑ جائیں کہ ہم تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ کی دوسری چیزوں میں پڑ جائیں پھر ظاہر آج کل آئی پیڈ ہم ان سے کتنا کچھ پا سکتے ہیں تو یہ چیز نا یہ ہمیں زیادہ ڈراتی ہے میاں کے ڈر یا ان چیزوں کے ڈر یہ چیز ہمیں ڈراتی یہ چیز
جی آپ دیکھیے کہ یہ بات جو آپ انہوں نے کہی کہ گھر نہ ہو تو بچے پیچھے آپ کا یعنی بات کے اندر سے ایکسٹریکٹ یہ تھا کہ ہم نہ ہو تو ہمارے بچے پیچھے ان اٹینڈڈ رہیں گے اور ایک تو جو ہم کہہ کے آتے ہیں وہ اسے الٹ کرتے ہیں اس کا جواب تو میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیا ہے تو دوسرا یہ کہ وہ کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں گے کچھ ہو گئے دیکھیے بچپن سے گود کا بچہ ہے ابھی نا تو اس کو اللہ کا ڈرتے ہیں امی گھر ہیں کہ نہیں ہے ابو گھر ہیں کہ نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بیٹا میں جا رہی ہوں آج تم دیکھ لینا کوئی گیم یا کوئی فلم آج دیکھ لینا بچوں کے دل میں ان چیزوں کو اس طرح سے پکا کر دیں کہ بالکل ان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کل میں گھر میں گئی جب تو گھر میں تھی آپ پتہ نہیں کہاں تھی مجھے نہیں یاد تھی کب کی بات ہے تو سر مجھے کہتے ہیں کہ میوزک کی آواز آ رہی ہے تو بچوں کو منع کرو تو میں نے کہا میوزک کدھر ہے کہتے ہیں مارک چھوٹا بچہ جو آپ کے نا اس کے ہاتھ میں کوئی فون ہے تو اس پہ کوئی میوزک کی آواز آ رہی ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کوئی گیم ہوگی کھلی ہوئی ان کو ہلکی سی بھی آواز آ گئی نا تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے نا اگر ابھی اس کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے تو جب اس کا شعور شروع ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے سر پہ تم کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے لیکن وہی پتا کہ اللہ دیکھ رہا اب گھر میں بھی ہے نا تو بچے تبھی وہ کام کریں گے جب اللہ کے لیے ان کے دلوں میں ڈالیں گے اور دوسری بات یاد رکھیں کہ موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو دریاؤں میں ڈال دیا کل رات کو میں کوئی ویسی ویڈیو دیکھی کسی کی کوئی بچہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا آواز کسی کو بچے کے رونے کی آ رہی ہے کدھر سے آ رہا ہے تو دیکھا تو کوئی چیز تھی اندر پانی میں تو دو لوگوں نے اس میں جا کے ڈنڈی ڈال کے نکال تو کالا شاپر تھا تو ان کو اس کو انہوں نے باہر کھولا تو اس میں بچہ تھا تو بچہ رو رہا تھا نیو بورن بیبی تھا یہ ویڈیو تھی کوئی کسی کی نا تو وہ یہی کہ اللہ نے اس کو بچا لیا اس بچے کو تو یہ دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بچا لے اور جس حد تک ممکن ہو بچوں کو پازیٹو چیزوں میں چھوڑے کہ یہ کام میرے تک کرنا آ کر یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اسے بچے سمجھتے ہیں باقی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں اور ہم اگر کسی اور کے بچوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہمارے بچوں کی اصلاح نہ کرے جی آپ
سر اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی قسم کا گھر میں جیسے میں بھی دیکھتی ہوں کہ میں ایک ہی ٹیکنیک بچوں پہ یقین ہوتا ہے دین کی بات وہ اکٹھے بانٹ کے ان کو بتانا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کا اثر ہوتا ہے کسی پہ نہیں بھی ہوتا تو ابھی سے ہمارے بھائی اکرام جو الحمدللہ اس کو مجھے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کہنی پڑتی لیکن اب وہی چیز ہے جو ہمارے گھر کا وہی ماحول اس طرح ہے تو لیکن وہی اثر جو ہے وہ دوسرے بچے پہ نہیں ہو رہا ہوتا تو لیکن پھر جب آپ کہیں اور جگہ پہ ٹائم لگاتے ہیں جیسے دین کے بھائی تو جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل شیطان ہے تو وہ آپ کے ذہن میں کہتا ہے کہ نہیں دیکھو تمہیں ٹائم دینا ہے تو وہ اس میں پھر سمجھ نہیں آتی کہ
آپ یہ سوچ لینا کہ اگر ان کو دیا تو بھی نہیں فائدہ ہوگا کسی چیز میں تو پھر اس کو تو دے دوں کہ جس کو فائدہ ہوگا رائٹ دیکھیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی تجربے کر کے سیکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں ماں بچے کو جتنا منع کرتی ہے نا بچہ ادھر ہی جاتا ہے اور پھر ادھر انگلی چبو کے درد لے کر آئے گا تو پھر ہی باز آتا ہے تو بس یہ دعائیں کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے جی
ہم نے یہ بھی تو سیکھا نا کہ یہ
بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
تو ہمیں ان کی بھی ظاہر ہے وہ محنت کرنی ابھی وہ ہمارے جیسے میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ پڑے گی ہمارے بھی چھوٹے ہیں تو ہمیں ان کی وہ بنیادیں بنانی پڑے گی کہ کل کو 14-15 سال کی ہو جاتے تو ہمیں وہ ٹینشن نہ رہے ہمارے دماغوں میں وہ گھومے نہ کہ وہ ہم بچوں کو اکیلا بھی بھیج رہے ہیں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ فکر نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا کر دے یہ نہ ہو تو اس
بچوں کو ساتھ رکھیں اس کا ایک بیسٹ ٹپ پتہ کیا کہ آپ کے بچے اگر اسکول سے گھر ہیں اور آپ کسی اچھے کام میں ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو اکیلے گھر چھوڑیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور پازیٹو چیزوں میں لگائیں بلکہ وہ میرا خیال ہے میری تو خواہش ہے کہ میرے پاس بچہ ہو تو میں تو اس کو گود میں لے کے پڑھاؤں, میں تو اس کو اپنے ساتھ رکھوں, میں اس کو اپنے میاں کے ساتھ مسجد میں بھیجوں. کیوں بھیجوں؟ کیا سوچ کے کہ عادت ہو جائے. جب بچے ماؤں کو بھاگتا دوڑتا دیکھتے ہیں, یقین کریں آپ مانے نہ مانے, جو بچے یہاں آتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ اور اپنی ماؤں کو کام کرتا اور دیکھتا اور کہتے ہیں اچھا ابھی کر لیں یہ کرتے ہیں, یہ ان کی وہ خاموش تربیت ہو رہی ہے جب گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے, مانے کہ نہ مانے. اس کا آپ کے بچوں کے اندر اثر جا رہا ہے کہ دین کی تعلیم ہے یا اسکول ہے, ان کے ذہنوں میں ضرور بڑے ہونے پہ یہ آئے گا کہ دین کی تعلیم ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم اپنی ماں کے ساتھ دو دو گھنٹے ویٹ کرتے تھے. ہاں جھوٹ نہ بولیں, یہ نہ کہیں کہ ڈھائی بجے آئیں گے, کہتے چار بجے آئیں گے. ڈرتے ہیں بچوں سے, چار بجے جانا ہے نا تو چار بجے کا لارا لگائے, تین کا نہ لگائے, پھر غلط ہوگا. اور پلان بنا کے لائیں, بچے کے کلاس کے بعد اتنا وقت ہے, ان کو ادھر نیپ دینا ہے, سو جائیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بستے ساتھ لے آئیں, ادھر بیٹا آپ نے ایک گھنٹہ یہ کام کرنا ہے, ابھی سونا ہے, ابھی کھانا کھانا ہے. ان کو فیل کرائیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, اٹس جسٹ لائک ہوم. تو بچوں کو ہر وقت کھیلتے کھیلتا بھی رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, پازیٹیو چیزوں میں لگوں, ان کو مینٹلی کام دے, اپنے ساتھ لگا لیں, اچھا یہ پرچیاں تم گنو, اچھا یہ فلور سے پک اپ تم کرو ٹریش. تو بچوں کو ساتھ رکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ سارے ہی مسئلوں کا حل ہے. ٹھیک ہے, رکتے ہیں ادھر ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار دا منٹ, سب کو باز آ رہی. جی میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی استاذہ کی جو آخری پوائنٹ تھا یہ بہت ہی خوبصورت تھا کہ بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیں, اور اس میں بہت کافیت ہے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لگا لیں. تو اس میں جو سورہ طہٰ کی جو دعا ہے, وجعلنی وزیرا من اہلی, کہ میرے گھر والوں کو میرا مددگار بنا دیں, اشتد بھی عذری, میری طاقت کو اس سے زیادہ مضبوط کر دیں, واشرکہ فی امری, اور ان کو میرے معاملے میں میرا شریک کر دیں, کئی نسبحہ کا کثیرا, تاکہ ہم اللہ کی زیادہ تسبیح کریں, وہ نذکرہ کا کثیرا, اور زیادہ اللہ کی یاد کریں, انک کنت بنا بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ دعا کانشیسلی جب مجھے سمجھ آئی تھی اور میں نے اس کو مانگنا شروع کیا, اور میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ سات آٹھ سال کے بچے یا دس گیارہ سال کے بچے, ان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور بہت خیر کے کام بچوں کو اپنے ساتھ لگانے سے نکل آتے ہیں. میرا بیٹا ابھی گیارہ سال کا ہے, لیکن ہم یہاں پہ اٹلانٹا کیمپس میں نور قرآن کیمپس پہ جو کام کرتے ہیں, جو بھی ہماری کلاسز کچھ ہوتی ہیں انگلش کیپرز آف قرآن کی بھی, اس کے اندر جب پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے تو الحمدللہ تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد صرف مجھے آیتوں کے نمبر اپنے بیٹے کو بتانے ہوتے ہیں کہ یہ بنا دو, اور وہ اس کی بیسک ڈھانچہ کھڑا کر دیتا ہے. تو ضرور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیے, اور دل کھول کے پھر ان کو دعائیں دیں. جی آئی ایف امیجز مل جاتے ہیں آپ کو تھینک یو کے, اور جو ان کی لائکنگ کی چیزیں ہیں وہ پھر آپ اس کے ذریعے ان کو انکریج کریں, تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح سات آٹھ سال کی میری بیٹی ہوں, میں اس کو ساتھ بٹھا لیتی تھی جب پریزنٹیشن بنا رہی ہوتی تھی, تو ایک دن اس نے دیکھا کہ میں امیج کاپی اور پیسٹ کر رہی ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ ماما یہ تو کاپی رائٹ لا ہوگا, یہ تو جنہوں نے بنایا ہے ان کا کاپی رائٹ ہوگا. تو اس کی اس بات سے مجھے سمجھ آیا کہ واقعی مجھے اتنا وقت لگتا ہے کہ میں یہ امیج ڈھونڈتی ہوں, اس آیت کے حوالے سے کوئی امیج ڈھونڈتی ہوں, ہوں اور پھر اسے کاپی پیسٹ کرتی ہوں، کراپ کرتی ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود بیک گراؤنڈ چوز کر کے خود ہم بنا لیں. تو الحمدللہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لگا لیں گے تو یہ بوریت جیسے لفظ بھی نکل جائیں گے اور معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے، دور اور قریب رشتے داروں کو، اور ہم سب ایک ہی راستے پہ چلیں تو زیادہ تیزی سے ہم فاصلے طے کریں گے ان شاء اللہ. السلام علیکم. جی اس کے بعد ان شاء اللہ ہم لوگ اصلاح القلوب کی طرف چلیں گے. اللہم سہلی قلبی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو استقامت کے ساتھ جوڑے رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر. اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم صبر و تحمل کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آج ہم دیکھیں گے صبر و تحمل کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں، اور کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ثمرات ثمرتن سے پھل ہے نا. تو جب صبر کے ہم تقریباً 23 سے 25 فوائد دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اس درخت کو اپنی زندگی میں لگانے کی کتنی ضرورت ہے. جو لوگ آج کسی بھی فائدے سے محروم نظر آتے ہیں نا، وہ مان جائیں کہ وہ صبر سے محروم ہے. ہم نے ابھی تک اپنے دل کی زمین پر صبر کا درخت لگایا ہی نہیں، اور درخت تو دور کی بات ہے، بیج بھی نہیں لگایا. بعض لوگوں کے دلوں میں بیج بن جاتا ہے، بیج پڑتا ہے، ہوتا ہے، فطری طور پہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ٹھیک ٹیک کیئر نہ کرنے کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں. پھل بیج پہ نہیں اگتا، پھل درخت پہ اگتا ہے. آپ کو صبر کے سارے ثمرات اسی وقت ملیں گے جب آپ اس بیج کو درخت بننے کی کوشش کروائیں گی، یعنی جب آپ اس بیج کے درخت بننے کے سارے مراحل کے لیے حفاظت کریں گی، اس کی ٹیک کیئر کریں گی. بعض دفعہ ہم ابتدائی درجے کا صبر کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک سے ایک کر کے ہم محروم لوگوں میں ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت ثمرات ہیں صبر کے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری خوبیوں کا خزانہ ہے یہ، اور مومن کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے. عرب شاعر کہتے ہیں کہ میں دشواریوں اور سختیوں کو آسان سمجھتا ہوں. آپ سوچیے ذرا، میری بھی زندگی میں کوئی دشواری ہے، میری بھی زندگی میں کوئی سختی ہے. آتی ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت مشکل. اور وہ کیا سمجھتا ہے؟ بہت آسان. حتیٰ کہ میں اپنی دلی خواہش کو حاصل نہ کر لوں اور صبر کرنے والے کی امنگیں اور امیدیں بہر صورت شرمندہ تعبیر ہو کر رہتی ہیں. یعنی مجھے اپنی آرزوؤں اور امنگوں کا پورا نہ ہونا بھی آسان لگتا ہے. یعنی اس میں بہت بڑی بات ہے. ہمیں صبر کا سب سے مشکل پہلو یہ لگتا ہے کہ ہماری خواہشیں نہ پوری ہوں. خواہشیں تو چھوڑ دیجئے، کوئی ایک خواہش تو ہماری پوری کرنے سے انکار کرے، پھر دیکھیں ذرا ہمارے اندر کتنا خنس بھرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر کے کیا ثمرات تھے. پہلے کنویں میں ڈالے جانے کا اضطراری صبر کیا، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پر اختیاری صبر کیا. پھر اس کے بعد جانتے بوجھتے قید کی مشقتوں کو صبر اور تحمل سے برداشت کیا. ان تین قسم کے صبروں نے یوسف کو غلامی سے آزاد کر کے مصر کے وزیر خزانہ کے طور پر وہاں فائز کر دیا. اس کو کہتے ہیں کہ انسان تخت سے تختے پر جاتا ہے. اسی پر ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مظلومانہ قید و بند اور تہمت کی آلودہ طرز زندگی میں تمہارے لیے سبق نہیں ہے کہ جنہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور ایک طویل عرصہ بغیر کسی گناہ کی سزا کاٹی، جس کے نتیجے میں صبر جمیل نے ان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا کر تخت شاہی کا حقدار بنا دیا. اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جم جاتا ہے اور اپنے اوپر لگے ہوئے دھبوں کو دور کروانے کے لیے وہ اور بھی وقت جیل میں رہنے کو تیار ہوتا ہے. خود اللہ کے نبی کا ایک ریگارڈ ہے یوسف علیہ السلام کے صبر کے لیے کہ میں تو یوسف پہ حیران ہوں، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو اس سینچی کے بلانے پر فوراً جیل سے باہر آ جاتا، لیکن یوسف نے کہا میں نہیں نکلوں گا جب تک میرے اوپر لگا ہوا الزام دور نہ ہو. حقیقت یہ کہ بہت زیادہ صبر کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. تو
تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں ہمارے اندر کتنا صبر ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو مختلف قسم کے اوصاف سے پکارا اور قرآن پاک میں کم و بیش 70 times صبر کا ذکر ہے اور بلند و بالا درجات اور خیرات و برکات کو صبر کی طرف منسوب کیا اور اسے صبر کا ثمر اور نتیجہ قرار دیا. حالانکہ اس سے بھی زیادہ دفعہ لفظ آیا لیکن صرف صبر کی سینس میں یہ 70 times آیا. تو جس بات کا تذکرہ دنیا کی سب سے سچی اور خوبصورت کتاب میں 70 times آ جائے پھر وہ چیز خوبصورت کیوں نہ ہوگی اور اس کے پھل کیوں نہ ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو صبر کا پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کامیابی اور کامرانی. بار بار اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے. سورۃ آل عمران آیت 200 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا کرو؟ صبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہم بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، ہم اپنے مالی امور میں، ہر جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو لکھ لیجئے کہ صبر کے بغیر ان میں سے کسی ایک میدان میں بھی کامیابی ممکن نہیں ہے. پھر دوسری چیز صبر سے کیا ملتی ہے؟ حفاظت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی سورۃ اثر کی آیت 1-3 میں وَلَيَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں آپ دیکھیے کہ چار چیزیں ہیں جس میں سے ایک چیز صبر ہے، اور صبر کے بغیر دنیا میں کامیابی حفاظت آ ہی نہیں سکتی. اور صبر میں پھر گناہوں سے بچنا بھی ہے، لذت اور خواہشات کو قربان بھی کرنا ہے، اور تواصی بالحق کا صبر تو سب سے مشکل ہے. یہ آگے جا کے بات بھی آئے گی. یعنی اللہ کے طرف بلاتے ہوئے جب لوگوں کو آپ بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی بات مانو، تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے شاید آپ نے ان کی کوئی قیمتی چیز چرا لی، اور وہ کیا تھی؟ آزادی. آپ نے تو ان کے حقوق پہ ٹاکہ ڈال دیا. تو سب سے مشکل صبر جو ہوتا ہے نا، یہ دین کی طرف بلانے والوں کا صبر ہوتا ہے. اپنے دشمن ہو جاتے ہیں، مخالفتیں، ملامتیں، اور اس طرح سے انسان دنیا میں مجرم بن کے پھرتا ہے کہ شاید سارے عقل مند ہیں اور میں ہی ایک بے وقوف ہوں. پھر تیسری چیز کے مغفرت اور اجر عظیم ملتا ہے. سورۃ ہود آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے مغفرت کی بات کی، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے. تو کیا پتا چلا؟ ایمان والے راحت ہو کہ فراغت ہو، تنگی ہو کہ مصیبت ہو، ہر حال میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی بسر کریں گے، آپ صبر کے چلتے پھرتے نمونے بن جائیں گے. اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں یہ رنگ آتا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے اجر کے حقدار آپ بنتے جائیں گے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے؟ جنت تک رسائی کا ذریعہ ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اگر میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب ترین چیزیں لے کر آزماؤں، یہاں دو چیزوں سے مراد آنکھیں ہیں، یعنی وہ نابینا ہو جائے اور وہ اس پر صبر و تحمل سے کام لے، تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت کا اجازت نامہ عطا کروں گا. کتنا مشکل صبر ہے. بنائی تھی کل تک، آج نہیں رہی. ایسے وقتوں میں تو انسان پھٹتے ہیں، میری تو قسمت کھوٹی، میں تو بدبخت ہوں، میں تو ایسا ہوں. اور میں کسی ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ شوگر کی وجہ سے پاؤں کے ناخن سے لے کر بات شروع ہوئی تھی، کٹتے کٹتے دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، لیکن الحمدللہ میرے گمان کے مطابق بہت صبر میں ہے وہ. وہ کہتے کوئی بات نہیں، بچپن میں بھی تو ہم پریم میں ہی کھیلتے تھے نا، کیا فرق پڑتا ہے اگر خود چلنے کی بجائے گاڑی میں ہوں، اور آپ کو تو چلنا پڑتا ہے، مجھے تو ہر جگہ گاڑی مل جاتی ہے. تو یہ صرف پوائنٹ آف ویو ہے، تھنکنگ، صرف سوچئے. وہ کہتے نا کہ تھنکنگ میکس اٹ، سوچ آپ کی زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے. خود پہ رحم کھائیں گے تو محروم قرار دیں گے، اور اگر آپ اپنے اوپر اللہ کی رحمت سمجھیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈینس بھی آئے گا.
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان کو آنکھیں بڑی پیاری ہوتی ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی چیز چلی جائے, ابو ہریرہ کی روایت اللہ کے نبی سے, میرے نزدیک میرے بندہ مومن کے لیے ہے دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا. اب یہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے, شوہر بھی ہو سکتا ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجر اور ثواب کی امید رکھے تو جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس کے لیے. اللہ اکبر, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو دنیا میں ہی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں. اور ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا, عطا بن رباح کی روایت ابن عباس سے, کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کی خبر نہ دوں, یعنی دیکھنا چاہتے ہو جنتی عورت, کیوں نہیں. اتنے میں کالے رنگ کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا ماجرا بیان کرنے لگی. کہنے لگی مجھے مرغی کی بیماری ہے جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا, اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اوریاں ہو جاتی, یعنی میرا لباس اتر جاتا ہے. بس اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا, اگر تم چاہو تو صبر سے کام لے لو تو اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے, اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اور وہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے. عورت نے اللہ کے نبی کے اس مشورے پہ عمل کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی, بس یہ دعا کر دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے. تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی. دیکھیے جن کو جنت پیاری ہوتی ہے نا, پھر ان کی نظریں اوپر لگی ہوتی ہیں, وہ دنیا کی پلس مائنس پہ نہیں الجھے ہوتے. ہائے میرے ساتھ کیوں ہوا, ہائے میں نے اللہ کا کیا بگاڑا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم اللہ کا نہ بگاڑتے ہیں نہ بناتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں نا اپنے لیے کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے اعمال کی بس گروی رکھا ہوا ہے. کل نفس بما کسبت رہینا, تو میں اور آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے کوئی نیکی کر کے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کا راستہ دکھا دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ 214 میں تو کھول کے اللہ نے کہہ دیا کہ جنت میں جانا ہے تو صبر کے بغیر ممکن نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ گمان کرا کہ تم جنت میں جاؤ گے, حالانکہ بھی تم پر نہ وہ حالت آئی جو پہلوں پہ آئی تھی, ان کو تنگ دستیاں بھی آئیں, تکلیفیں بھی پہنچی, اور وہ سخت ہلا دیے گئے, یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, تو کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. آپ امیجن کیجئے یہ سب کچھ جو نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو پیش آیا, کیا مجھے اور آپ کو آج پیش نہیں آنا چاہیے جب ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں. پھر ہم اپنے نفس کے لاٹ دیکھیں, پھر نخرے اٹھائیں اپنے, پھر ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے آپ کو پیچھے کر لیں, پھر رحم کھائیں خود پہ, تو پھر اللہ کو زیادہ پرواہ نہیں رہتی ہماری. اور ایک تو بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت علی بن حسن سے, کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا. امیجن کریں آپ سب میدان حشر میں, ایک دم مائک پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, صبر کرنے والے کدھر ہیں, این الصابرین, بوٹ کر کھڑے ہو جائیں. یہ سن کر مخلوق خدا میں سے لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا, اس پہ کہا جائے گا چلو جنت کی طرف, راستے میں ملائکہ سے ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو وہ لوگ فرشتوں سے کہیں گے ہم صابرین کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اہل صبر و استقامت ہیں, یعنی وہ اپنا تعارف کرائیں گے. ملائکہ ان سے دریافت کریں گے ذرا اپنے صبر کی کیفیت تو بتلاؤ, تم کیا 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 کرتے تھے. اب آپ بھی سوچئے نا کس صبر کی بات ہے, جواب سن لیجئے. وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کی فرما برداری پر صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کیا اور اس سے پہلو تہی پر صبر کیا. سب سے مشکل صبر, پیچھے پڑ چکے. جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کرتے ہی رہے, اور جن باتوں سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکتے ہی رہے. واللہ ہی یہ اختیاری صبر بڑا مشکل ہوتا ہے, چوائس ہوتی ہے نا, اور ہم چوائس میں ہار جاتے ہیں. کوئی چوز کروا لے تو ہمیشہ آسان زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں, نرمی کی بات لیتے ہیں, اپنے فائدے کے خیال میں لیتے ہیں. انہوں نے اس چوائس والے صبر کو قبول کیا, ملائکہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ, بھلائی اور نیک کام کرنے والوں کا اجر و ثواب کیا ہی اچھا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ بندے کا حق نہیں رکھتا. آج آپ دنیا میں اگر اللہ کے لیے کوئی تکلیف سہتے ہیں اور دل کی خوشی سے سہتے ہیں تو اللہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حق نہیں مارے گا. اور بعض دفعہ ہوتا کہ کوئی آپ کو دکھاتا ہے اور آپ چڑھتے ہیں, اب جب چڑھتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کو اور موقع دیا کہ آپ کو اور دکھائے. اور اگر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے صبر کا موقع دیا, آپ نے میرے لیے جنت کی راہیں ہموار کی. تو یاد رکھیے کہ ظالم آپ کو محسن دکھے گا. ہر وہ بندہ جس نے آج تک آپ کو ستایا ہے نا, جس نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے, دل کی گہرائی سے اس کا شکریہ بولے. شاید اسی دکھ نے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے پلے میں کچھ بھی نہ ہوتا. تو صبر کا ایک اعلیٰ مقام انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب دکھ دینے والے سکھ دینے والوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ جن سے پیار ہوتا ہے وہ تو ہمارے اور جنت کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں کے لیے پھر ہم کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں اور انہیں کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو ہمیں دکھ دیتے ہیں نا, وہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیتے ہیں. پھر ہم انہیں کے شکوے تہجدوں میں کرتے ہیں اور انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, تو ہم خود بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر انس بن مالک سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو انسانی طبیعت پر بوجھ پڑنے والی یعنی مشکل لگنے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا. اور حدیث میں الفاظ کہتے ہیں خفت الجنت بالمکارہ. خفت کہتے ہیں گھیرنا, سراؤنڈڈ کے معنوں میں انگلش میں, یعنی کوئی جگہ خالی نہیں ہے, چاروں طرف سے جنت کو گھیرا ہوا ہے. کس چیز سے؟ بالمکارہ. اور مکارہ کس کو کہتے ہیں؟ کریہا سے, کراہت. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا مکروہ, یہ سارے وہی لفظ ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت پر بوجھ پڑے, جو کراہت والی لگے, اللہ نے اس کو چاروں طرف رکھا ہے. عبور کرو اس بار کو اپنے اوپر لے. کیا مجھے نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے رکنا اور ان کو پھلانگنا مشکل لگتا ہے؟ تو مان لیجئے کہ پھر جنت میں جانا مشکل لگے گا. جب دل کی خوشی کے ساتھ یہ سب کام کریں گے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دے گا. اور پھر اسی حدیث میں اگلا لفظ کیا ہے, اور جہنم کو شہوات نفسانی کے چنگل میں جکڑ دیا گیا. وخفت النار بالشہوات. اس کو دیکھ کر تو وہی پھر من موجی کا تصور آتا ذہن میں, جیو تم جیسا چاہو, تمہاری اپنی مرضی, ایک لائف سٹائل ہے. ناچتے کودتے پھدکتے لوگ اپنے اس سٹائل پہ مان کرتے ہیں کہ ہم جو چاہیں جئیں, جیسا ہم چاہیں جئیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم تو بہت خوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ جہنم کی باڑ کے پاس پہنچے ہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر اسی طرح صبر کا ایک فائدہ کیا ہے کہ فرشتے صبر کرنے والوں کو جنت میں سلام کریں گے. سورۃ رعد آیت 24 میں آتا ہے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا, بس کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام. اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کے طور پر ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. ایک شخص کسی کو ملے, یعنی نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں, یہ واقعہ میں نے پہلے سنایا ہوا کسی جگہ, لیکن اس وقت صرف آپ کو اس آیت کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں. قافلے سے بچھڑ گئے, عبداللہ بن مبارک تھے یا کوئی اور تھے. جب قافلے سے بچھڑے صحرا میں, تو اب ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے, کدھر جاؤں. دور ایک کٹیا دکھی, کہا دیکھو شاید کوئی انسان ہو. جب وہاں گئے تو اندر سے آواز کیا آ رہی ہے کہ ایک شخص زر پکار رہا, الحمد للہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کے مانگنے والی یہ دعا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہت ہی اچھا رکھا اور ان مشکلوں میں نہیں ڈالا جو دوسروں کو ڈالا. یہ نوک کر کے اندر گئے, دیکھا تو ایک بزرگ ہے, سلام کا جواب دیا. اور جب ان پہ نظر پڑی تو جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے سوائے زبان کے, ٹانگیں بھی کٹی ہوئی, ہاتھ بھی کٹے ہوئے. کہا بابا جی, یہ بھی آپ کس نعمت پہ شکریہ ادا کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کے اندر اتنی کمیاں دکھ رہی ہیں. کہنے لگے, کیا اللہ نے مجھے مسلمان نہیں بنایا؟ دنیا میں کتنے لوگ کافر ہیں, تو کیا اس پہ مجھے اللہ نے فضیلت نہیں دی لوگوں سے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت نہیں دی؟ یعنی اللہ نے مجھے اسلام دیا, اپنی محبت دی, تو میں تو سب سے بہتر ہوں. اور شکر کس کا ادا کر رہا ہوں؟ ابھی تو اس زبان کا شکر ادا کر رہا ہوں جو چل رہی ہے. کہا بابا جی, آپ ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرا گھر بھی تھا, بچے بھی تھے, سب تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی آزمائش آ گئی, ایک ایک کر کے سب چیزیں مجھ سے چھن گئی. اور جب چیزیں چھنتی گئیں تو مجھے خبر ملتی گئی, ایک پوتا بچ گیا صرف. حادثہ ایسا تھا گھر میں کوئی, اب وہ میرا بچہ اور میں رہتے ہیں. کہا وہ کدھر ہے؟ پہلے سے انہوں نے کہا کہ تمہیں کہانی تب سناؤں گا جب تم میرا ایک کام کرو گے. اور وہ کام کیا ہے کہ میرا وہ پوتا جو ہے وہ کل سے گھر نہیں آیا اور میں جا کے دیکھتا نہیں. وہ جاتا ہے سارا دن کہیں ادھر ادھر کچھ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, یا کہیں سے لا کے روٹی لاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, مجھے بھی کھلا دیتا ہے. جاؤ تم اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اور جب یہ گئے تو ان کو کچھ نظر نہ آیا, دور ان کو کہیں گدھ اڑتے ہوئے دکھے, والچرز جو انسانی لاشوں کو کھاتے. نہ جاتے ہوئے بھی اس طرف قدم گئے تو دیکھا کہ صحرا میں زمین پر ایک بچہ جو تھا وہ مرا ہوا اور گدھ اس کی لاش کو کھاتے. دل میں آیا ہو نہ ہو یہ بچہ اسی دادا کا پوتا, اب کیا کروں, کس منہ سے اس کو جا کے خبر دوں. کہا بھاگ جو نہیں بتاتا, کہا نہیں وعدہ کر کے آیا ہوں. اب واپس آ رہے ہیں تو سوچتے جا رہے ہیں کیا طریقہ اختیار کروں. آ کے کہتے ہیں کہ بابا جی یہ بتائیے کہ اللہ کو آپ سے زیادہ پیار ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے. کہا حضرت یعقوب سے. اللہ کو آپ سے زیادہ پیار ہے یا نو سے زیادہ پیار ہے. کہا اللہ کو آف کورس نو سے پیار ہے. تو کہا کہ پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر لیں, آپ کا پوتا اب دنیا میں نہیں ہے. اس بات کو سن کر اس بابے نے ایک چیخ ماری, اس کی جان چلی گئی. اب یہ کیا کریں, اس کو کسی طرح سے نہلایا دہلایا اور کفنایا. جب رات کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہی بزرگ ہے اور بڑی خوبصورت حالت میں, صاف ستھرے اور کوئی ہینڈی کیپنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بابا جی ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو آپ کی حالت اتنی خراب تھی, یہ آپ کی اتنی خوبصورت حالت کیسی ہوئی. تو وہ خواب میں یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار. ہم کتنے تھوڑے حوصلے کے لوگ ہیں, چھوٹی سی بات, اتنی سی بات ہمارے خلاف ہو جائے, ہماری جان پہ پڑ جائے, ہم سب چھوڑ چھاڑ کے, سب کے لکھ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے اسی میں ہولنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے لالے پڑتے دکھتے ہیں. حالانکہ سب کچھ ہے لیکن ہم بہت جلدی گھبراتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو فرشتوں کی طرف سے جنت میں سلام کہلوائے گا. پھر اسی طرح صابرین کو جنت میں بیت الحمد جزا کے طور پہ عطا ہوگا. ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا لڑکا فوت ہو جائے, یعنی خاص طور پہ یہ حدیث بچے کے فوت ہونے پہ, اب بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے, ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, کہا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. تو فرشتے جواب دیتے ہیں جی ہاں. اچھا اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتے ہیں, پتا تو ان کو بھی ہے. اللہ تعالیٰ انجوائے کرتے ہیں کہ میں سنوں کیسے. یہ ایسے جیسے کوئی پروگرام ہو جاتا ہے تو ہمیں خبریں تو ملتی رہتی ہیں کیا ہوا ہے, پھر ہم اس بندے سے فون کرتے ہیں اچھا کیسا رہا آپ کا پروگرام, فیڈ بیک, رپورٹ, یہ دیجیے وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اور اس بات پہ خوشی محسوس کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں جی ہاں لے لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے اس کے لختے جگر کو اس سے جدا کیا تو کیا ہوا, کہا کر دیا. کہا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا, تو اس نے آپ کی حمد و ثنا بیان کی اور ان للہ و ان الیہ راجعون کہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا یہ جواب سن کر حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. تعریف کرنے پہ یہ گھر ملا, یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہ بڑے صبر کے سودے ہیں, ہر ایک کو نہیں ملتے, ہر ایک اتنا عقل مند ہوتا بھی نہیں. ہم جیسے وقت پہ کہتے نہیں ہم روئے نہ تو لوگ باتیں کریں گے, لوگ کہیں گے ان کو دکھ ہی نہیں ہوا. اور اس پہ ام سلیم یاد آ رہی ہیں, کیسے گھر میں بچے کی میت رکھی ہوئی ہے اور وہ شوہر کی خوشی کا سامان بنی ہوئی ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, چھوٹے حوصلے والے لوگ صبر نہیں کر سکتے. تھوڑ دلے ہوتے نا فوراً سیخ پا ہو جاتے ہیں, تڑپنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح صبر اور تحمل جو ہے نا اس پہ اجر و ثواب کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تو حفاظت کرتا ہی ہے, ان کے اجر کی بھی حفاظت کرتا ہے. کیا اجر کوئی حفاظت کرنے والی چیز ہے, اتنی محنت سے کمائی بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں اچھا لگے گا ہمیں, کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. تو ایک بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہو, تو اس کے لیے صبر کرے. کہاں لکھا یہ, سورۃ یوسف آیت 90, انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے نا تو صبر کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ صبر کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی سامنے آتی ہے, ٹھہراؤ, سکون, اطمینان. ہائپر لوگ نہیں ہوتے صبر والے, صبر والے اریٹیٹڈ نہیں ہوتے, چھل چھل کرنے والے نہیں ہوتے، چین چین نہیں کرتے، ہر وقت وہ ایک کیوس برپا نہیں کیے رکھتے. اور آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ آج کا دور تو بے صبرا پن سکھاتا ہے. کھانا بھی مانگنا ہے تو تڑپ کے مانگنا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی دکھایا جا رہا ہے، ٹی وی پہ تو ناچتا ہوا دکھایا جا رہا ہے. ایک عجیب بے صبری ہے زندگی. آپ دیکھ لیجئے کہ آج انگزائٹی کا شکار ہے ہر بندہ، تو صبر بہت بڑی دولت ہے. پھر اسی طرح صبر پر انسان کو ثواب کے حاصل ہونے کی خوشخبری اللہ کی طرف سے، یعنی ایک تو ثواب ہے نا، ایک اللہ کا ثواب. سورۃ قصص آیت 80، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو یہاں لفظ نوٹ کیجئے، ثواب اللہ کتنا بڑا ہوگا. امیر بندہ کچھ دیتا ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا سٹینڈرڈ بڑا اونچا ہوتا ہے. وہ جہاں سے خود لیتا ہے وہاں سے آپ کو بھی لے دے گا، جو خود کھاتا ہے وہ آپ کو بھی کھلا دے گا. اللہ کی ذات کی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن جب ثواب ملے اور ملے بھی اللہ کی طرف سے، تو وہ کتنا بے حساب ثواب ہوگا. لیکن ملے گا کس کو؟ الصابرون، صبر والوں کو. یہ کون صابر ہیں؟ جو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہوئے اور جن کی پوری رغبت آخرت کی زندگی کی طرف تھی. پھر اسی طرح صبر کا ایک اور فائدہ کہ اجر ثواب تو ملتا ہی ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے بس مل گئی، رکھ کے چھوڑ دی. کسی نے آپ کو آم لا دیا، آپ نے کھا لیا تو ختم ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ آپ کو آم کا پودا لا دیتا ہے، تو اس میں سے پھر آم کی آم ہر سال اگتے رہیں گے. بالکل یہی کیفیت آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے کہ صبر کی وجہ سے نرشمنٹ ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. کیسے؟ سورۃ قصص 54، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کو دوہرا دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا. یعنی بہت خوبصورت بات ہے اس میں. دنیا کے ہر عمل کا اجر ایک خاص جگہ پہ متعین ہے. روزے کے بارے میں بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. بعض کہتے ہیں اس کا اجر میں ہوں، دونوں طرح سے بات آتی ہے. آپ دیکھیں کہ روزے میں بھی صبر ہی ہے نا. روزہ کیا ہے آخر؟ صبر ہی تو ہے. خواہشوں سے صبر، نیند سے صبر، شہوات سے صبر، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، بیکار بولنے سے صبر، غیبتوں سے صبر. تو روزہ سمبل ہے صبر کا. تو روزے اور صبر کے ساتھ اجر کتنا گنی نہیں سکتا. سورۃ زمر آیت 10 میں آتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. کیسے؟ سلیمان بن قاسم کہتے ہیں، ہر عمل کا اجر و ثواب محدود ہو جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی جگہ جا کے رک جاتا ہے نا. ایک لمٹ تھی، ایک وہاں تک بڑھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. مگر صبر کا معاملہ اس قاعدہ کلیہ سے جدا گانا ہے، یعنی صبر رکتا نہیں ہے. آپ اس کو یوں سوچیں کہ آج صبر کا آپ کو اجر ملانا، مثال ہے کہ 1000 گنا، تو اگلے سال وہ 2000 ہو چکا ہوگا. کوانٹیٹی جیسے مال کی بڑھتی ہے نا، آپ بینک کی اسٹیٹمنٹ ذہن میں لے آئیے. آپ کے پاس اس بینک میں 1000 روپے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو 1200 آ چکا ہوا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں ایک اور چیک آ گیا تو اس میں 400 اور بڑھ گیا تو 1600 ہو گیا. بالکل اسی طرح آپ جب اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جھانکتے ہیں تو صبر کی وجہ سے آپ کا بیلنس، آپ کی اسٹیٹمنٹ، اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوا ہوتا ہے. سورۃ زمر آیت 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. گویا کہ اس کا ثواب موسلا دھار بارش کی مانند ہے. کوئی سمیٹ سکتا ہے پانی کے اتنے قطروں کو اپنے گھر میں، برتنوں میں؟ کہیں نہیں سمیٹ سکتے. امام وزائی کہتے ہیں، صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کی نہ تو نپائی ہوگی، یعنی اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اور نہ اسے تولا جائے گا. انہیں بغیر ناپے تولے پیمانے بھر بھر کر دیا جائے گا. اب صبر کرنے کو دل کرتا ہے؟ حقیقت میں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح صبر کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ دین میں امامت کی خلت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. کیسے؟ سورہ سجدہ 24، اللہ تعالیٰ کہتے وجعلنا منہم ائمۃً یہدون بامرنا لما صبروا، اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور جو ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ جب عوام صابرین میں ہوتی ہے نا تو اللہ ان کو تحفے کے طور پر اچھے حکمران دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل جب صبر پہ تھے نا تو اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دے دی تھی، جب برے بنے اللہ نے فرعون کا غلام بنا دیا، اور یہاں صبر سے مراد پھر اطاعت اور نافرمانی سے بچنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے لیڈرز ملے تو آپ صبر کا رخ اختیار کریں۔ جب نماز نہیں پڑھ پاتے تو باقی چیزوں کا صبر تو کہاں ہوگا، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، مالی خیانتوں سے نہیں بچ سکتے تو باقی کہاں ہوں گی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر اور یقین کے ذریعے دین میں امامت کے منصب پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں امام بنے، لیڈرشپ ملے، بڑے بنے، تو اس کا راستہ صبر اور یقین۔ جو ان صبر کے مرحلوں سے گزرے بغیر آگے جانا چاہتے ہیں نا اور وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، وہ انتہائی ناکام لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ چیزوں کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں سے پھر انسان پلٹ بھی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے کسی کو کوئی کام دینے سے پہلے چھان پھٹک لیجئے کہ صبر کتنا ہے اس میں، سیلف کنٹرول کتنا ہے۔ آپ صبر کا ایک نام سیلف کنٹرول بھی رکھ لیں، صبر ہی ہوگا تو اپنے آپ پہ قابو پائیں گے نا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جب بھڑک اٹھیں گے تو آپ کے اندر خیر نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے صبر پہ۔ 153 بقرہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی پسندیدہ باتوں پہ عمل کرتا ہے، اور نفس پہ بوجھ پڑتی ہیں جو بھی ہیں کوئی بات نہیں، اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچتا ہے۔ تو خواہشات اس کو کتنا ہی کیوں نہ اپنی طرف کھینچیں، ایسے شخص کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اور امیجن کیجئے اللہ کا ساتھ ملنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورۃ بقرہ آیت 45، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ ضرورت ہوتی ہے ہمیں اللہ کی مدد کی، ہر لمحے ہوتی ہے۔ تو جو صبر کی دولت سے آ رہی ہے نا، اس کو غیبی مدد نہیں ملتی۔ یاد رکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ کام کیسے ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کر دیا ہوگا، تو اس کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے خود جو کرنا ہے کر لو، لوگوں سے کرا لو، ان سے مانگ لو، میں تمہارے کام نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح صبر کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی محض صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ناپسندیدہ چیز کے کرنے سے رک جانے میں بڑی خیر و برکت کا پہلو پوشیدہ ہے، اور صبر اور یقین ہی کے ساتھ نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ کیا سمجھے، دل بہت چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو لیکن صرف اور صرف اللہ کے لیے رک گئے۔ کفل کو یاد کر لیجئے، کیسے اس عورت پر قابو پا چکا تھا، اپنی شہوت پوری کر سکتا تھا، لیکن صرف اللہ کے خوف سے جب پیچھے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح بدر کو دیکھیے، 313 1000 کے مقابلے میں کیسے جیت گئے، کیونکہ اللہ پاس تھے، اللہ کی مدد تھی۔ سورت آل عمران آیت 125 میں آتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ہاسیمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خبر تھی اور ان یوزل چیز دنیا نے دیکھی کہ فرشتے آئے اور بدر میں مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا۔ تو یہ اللہ کے غیبی طریقے ہوتے ہیں مدد کرنے کے کسی کی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرعون کے خلاف بنی اسرائیل کی جو مدد ہوئی، امپاسیبل پاسیبل میں بدلا۔ کبھی آپ نے سمندروں میں اس طرح راستے بنتے دیکھے کہ پانی تودوں کی طرح ادھر سے ادھر کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے گزرنے والوں کے لیے ایسے سڑک بن گئی جیسے کوئی روڈ ہوتی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ سورۃ الاعراف 137 میں بنی اسرائیل کی بات کیا تھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات بنی اسرائیل کے حق میں کب جب انہوں نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے مدد کرتا ہے انسان کی. اور آپ دیکھیے کہ فرعون کے پاس کوئی تھوڑے اسباب تھے, بڑے بڑے اس کے کارخانے تھے, انڈسٹریاں تھیں, عمارتیں تھیں, ہتھیار تھے, کچھ بھی کام نہ آیا, سب نیست و نابود ہو گیا. تو آج کے ایٹم بم ہوں کہ نیوکلئر بم ہوں یا اس سے بھی کوئی بڑی بلا ہو, جب اللہ مسلمانوں کی مدد کرنے پہ آئے گا تو اس وقت یہ کوئی چیز بھی مسلمانوں کی مدد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. پھر اسی طرح صبر دشمنوں کی مکاری اور چال و فریبی سے نجات کا ذریعہ بھی ہے. ہے کوئی جس کو فکر اپنے دشمنوں سے, ہائے میرے مخالف, ہائے لوگ میرے دشمن نہ ہو جائیں, تو کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. سورۃ آل عمران 120, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. ہر وقت ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں, یہ ہے کنٹروورسی ہے اور یہ ہے وہ ہے, کیا کریں؟ اور شور مچائیں؟ اور خبریں؟ نہیں, صبر کرو. کون سا صبر؟ فجر مسجد میں جا کے پڑھو, یہ صبر کرو. تب تک کیا ہے؟ حرام کام کو چھوڑو, زندگی سے نافرمانیوں کو نکالو, نکالو انٹرسٹ کی ساری مصیبتوں کو اپنی زندگی سے, پھر دیکھو ذرا اللہ تمہیں کیسے دشمنوں سے بے خوف کرتا ہے. لیکن ہم یہ باتیں جب اس کلاس روم میں سنتے ہیں تو بہت ایزی لگتی ہیں, جب یہاں سے باہر سیڑھیوں تک جاتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور مشکل, اور پھر جب ہم عملی طور پہ کسی آفس میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب کیا کریں, پھر یہ تو مجبوری ہے. دم توڑ دیتا ہے ہمارا صبر عملی میدان میں گھستے گھستے, تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے. پھر اس کے بعد یہ کہ صبر اللہ کی رحمت اور ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ. تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت 155 سے 157 میں, جو صبر کے بدلے میں ملتی ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیے گا, وبشر الصابرین, اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو, بشارتیں ملتی ہیں, نوازشیں ہوتی ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف صبر کریں گے. کیا ملے گا ان کو اور؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, صلوات یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو ملتی ہے, نوازشیں, کرم و رحمہ اور رحمت, و اولئک ہم المهتدون, اور ان کو ہدایت ملتی ہے. تو اس آیت میں تین چیزیں ہیں, صلوات, رحمت اور مهتدون. ہمیں چاہیے اللہ سے رحمت, ہم اللہ کی نوازشیں چاہتے ہیں, کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں؟ تو ان کا راستہ صبر ہے. اسی طرح سے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے, جو جس کو مل گئی اس کے لیے دنیا کا ہر غم ہلکا ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران 146, وَقَيْجِ مِن نَبِيِّن قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما دعفو وما استکانو واللہ یحب الصابرین. اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی, تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری. نوٹ کر لیں, اللہ کے راستے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری, جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی, اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ مشن کے راہی تھے نا, اور نبیوں کا مشن ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوتا ہے, تلوار کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے سے ہو. تو کیا پتہ چلا, آج کے دور میں بھی جو لوگ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اپنے اندر یہ خوبیاں لانی پڑیں گی, نہ ہمت ہارے, نہ کمزور پڑے اور نہ عزیزوں, یعنی وقت کے ساتھ ان کے جوش اور جذبے ٹھنڈے نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت کے ساتھ کہ بس اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنا تھا کر لیا. تو جب انسان جم جاتا ہے اللہ ایسے صابرین سے محبت فرماتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے صبر وہ صفت ہے کہ جس کے کرنے پہ اللہ اس بندے کی تعریف فرماتا ہے. سوچیے ذرا, ایک تو کیا آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے تعریف ہے, اور ایک اللہ فرشتوں میں آپ کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں کی بڑی تعریف ہے, فلاں بڑی اچھی بچی ہے، فلاں بڑی اچھی عورت ہے، فلاں بڑا اچھا مرد ہے، کون جو صبر کرتا ہے. سورۃ سواد 44، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی، انا وجدنا صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. تو آپ دیکھیے، حضرت ایوب کو 17 سال کے صبر کے بدلے میں اگر صرف ایک یہ جملہ ہی مل جاتا نا کہ آسمانوں کا مالک ان کی تعریف کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے سارے دکھ غم جو تھے وہ دور ہو سکتے تھے، اور ہو گئے ہوں گے. پھر ہی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی زندگیاں دیتا ہے نا انسانوں کو. جب دکھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پیغام ملتے ہیں نا، تو انسان کے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے پاپ کارن کا کچا بیگ دیکھا ہوگا نا، تو سوکھے سخت بیج ہوتے ہیں نا مکئی کے، دانت کے نیچے رکھے تو سکتا ہے آپ کا دانت ٹوٹ جائے، لیکن آپ ان کو 2-3 منٹ آگ میں تپاتے ہیں نا، چاہے وہ بھٹی کی آگ ہو یا مائکرو ویو کی آگ ہو، تو پھر جب اس کے اندر سے وہ پھول کھلتے ہیں تو کتنے نرم ہوتے ہیں، پھر کھائیں تو مزہ بھی آتا ہے، خوشبو بھی اس میں سے نکلتی ہے. کیا وجہ؟ کہ وہ صبر کی بھٹی میں پکے تو نرم ہو گئے. کچھ دانے ابھی بھی بیچ میں پڑے ہوتے ہیں جو اتنی ہیٹ سے نہیں پکے، آخر میں جو چند بچ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو وہ دانے جو ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں. اسی طرح جو بندہ مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالا جائے اور وہ پاپ کارن کی طرح پھول کے پھول بن جائے، پھول بن جاتا ہے نا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کارآمد بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعریفیں کرتا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح کے سہارے جن کے بغیر ہم جینے کا تصور ہی نہیں کرتے، ہوتے ہیں کچھ انسان زندگی میں، اور کچھ دور بھی ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اس شخص کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی. بہت چھوٹے جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو بھائی بہنوں، اور جب شادی ہوتی ہے تو شوہر اس مقام پہ آ جاتا ہے. کبھی مت کہیں یہ جملہ کہ میں فلاں کے بغیر جی نہیں سکتی، آزمائش آ جائے گی. اللہ کو شرک نہیں پسند ہے، یہ شرک ہوتا ہے. اور کسی ایک بچے کے بارے میں آپ پکی، آپ کہتے ہیں اس بچے کے بغیر تو میں جی نہیں سکتی، یہ تو میری آنکھوں کا تارا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماؤں کا سن کے جو ایک بلشت بھر کے بچے بچی کی وجہ سے قرآن کورسز جوائن نہیں کرتے. ان کا خیال ہے گھر رہ کے ہر وقت ان کو دیکھتے رہیں گے، نہ یہ گریں گے نہ یہ مرجائیں گے، ہم ہر وقت ان کی خدمت کریں گے، اس پودے کو ہم پانی ہی دیتے رہیں گے. اور قرآن سیکھنے آئے تو پتہ نہیں شاید تھوڑی دیر ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا تو کیا ہوگا، کلاس روم میں تو آنے دیتے نہیں یہ لوگ. یاد رکھیے، آزمائش سے ڈریں. جس بچے کو دل میں بٹھا لیا نا، وہ اللہ کی جگہ پہ بیٹھ گیا، کیونکہ دل اللہ کی جگہ ہے. میرا آپ کا دل اللہ کے لیے خالی ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ ہم انسانوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ پھر اللہ سے تعلق رسمی کلامی، نماز کیا رسمی، خیال ادھر ہے، دل کہیں دماغ کہیں. شادی ہوتی ہے، اب دیکھیں شروع میں ہر وقت ایک دوسرے کے خیالات ہیں، وہ نمازیں بھی پتہ نہیں کیا نمازیں ہوں گی. تو اللہ کبھی کبھی ہمیں ان ساری بیساکھیوں سے ہٹا کر کھڑا کر دیتا ہے، چلو زندگی کی دھوپ میں جلو. کیوں؟ میرا قربا. اور جب آپ پا لیتے ہیں تو اللہ آپ کی تعریف کرتا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ صبر سراپا نور ہی نور ہے، روشنی ہے. ابو مالک الاشعری سے روایت ہے، نماز نور ہے. کیسے نور ہوگی نماز؟ جو ہے دنیا میں نماز دل کو نورانی کر دیتی ہے، اندر سے ڈپریشن چلا جاتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے. نماز نہ پڑھیں تو وہ دن دیکھیے جو فجر کی قضا نماز سے شروع ہوتا ہے، اور فجر کو وقت پہ پڑھ کے سکون سے دعائیں اذکار قرآن پڑھ کے جو دن شروع ہوتا ہے وہ نورانی دن ہوتا ہے. صدقہ ایسی دلیل اور برہان ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور صبر روشنیوں دیا ہے. پہلا جملہ آپ کو اس ٹاپک پہ میں نے یہی بولا تھا کہ صبر ضیا ہے، روشنی ہے. وہ حقائق دکھتے ہیں صبر کرنے والوں کو جو خوشیوں میں نہیں دکھتے. لوگوں کے اصل فیسز نظر آنے لگتے ہیں، ریالٹی دکھتی ہے. آپ اندھیرے میں کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کہیں بڑی حسین ہے، بہت نائس لگ رہی ہے، دھیمی دھیمی سی چمک بھی ہے. روشنی میں لے کے جائیں گے اس میں 10 قسم کے آپ کو نشان دکھیں گے، دھبے پڑے ہوئے دکھیں گے. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی روشنی دے دیتا ہے کہ ان کو چیزوں کی حقیقت دکھنے لگتی ہے. اور قرآن یا تو تمہارے حق میں باعث حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت قاطع ہے، قطع کرنے والی حجت. کیا پتہ چلا کہ روشنی آتی ہے صبر سے. اور اب محسوس کریں نہ کریں انسان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے جب وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، جب وہ کسی کی تکلیف کے بدلے میں اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، مثال ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم میرے ساتھ خوش ہو نا تو مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھ سے دور ہو لیکن مجھے ابھی بھی تم سے محبت ہے، تم خوش ہو تو میں خوش ہوں. لیکن یہ مقام آنے سے پہلے کئی قسم کے ہم نفسیاتی حربوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے صبر کی، اپنے تعلق باللہ کو انسان محسوس کرے، پھر دیکھے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا خوبصورت معاملہ کرتا ہے. پھر اسی طرح صبر سے ایک اور جو فائدہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں پہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے. صبر والوں کے سوا کوئی بھی کائنات میں ہونے والی جو نشانیاں اور تبدیلیاں ہیں نا اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. سورۃ ابراہیم آیت 5 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پیچھے موسیٰ کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دے کر بھیجا قوم کی طرف آئے تاکہ اندھیروں سے روشنی میں لے جائیں اور ان کو پچھلے دنوں کی یاد دلا دو، اور ساتھ ہی کہا کہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو. تو کیا پتہ چلا کہ صابر اور شاکر بندے ہی عبرت حاصل کرتے ہیں. مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو لوگ پہلے سے کامیاب ہوئے ہیں دیکھیے تو وہ سختیوں پر صبر کرنے سے ہی کامیاب ہوئے. آپ دنیا میں کسی انسان کو سوچیں، ان کو کامیابی کب ملی؟ جب کسی مشکل میں آئے. اور فطرت کا بھی اصول ہے، گرمیوں میں کہتے ہیں بچے کا قد زیادہ بڑھتا ہے، جسم پہ بال زیادہ اگتے ہیں گرم علاقوں والوں کے، گروتھ بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں ہمارا جسم جو ہوتا ہے نا اتنا نہیں بڑھتا، گرمیوں میں جلدی بڑھتا ہے. اسی طرح گرم گرم جو حالات ہوتے ہیں نا زندگی کے، اس میں سوئے ہوئے جذبے جاگتے ہیں. وہ ٹھنڈی راتیں ہوں یا گرم راتیں ہوں، تنہائی میں جب گزرتی ہیں نا تو پھر اللہ یاد زیادہ آتا ہے. جب محبوب کے ساتھ ہو انسان تو اس کو وہ پھر یاد نہیں آتا. اسی طرح سے انسان پھر غور کرتا ہے. آپ دیکھیں زندگی میں آپ کے بھی ساتھ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوگا نا. صبر کرنے والوں کو اس کے اندر جھانکنے کی عادت پڑ جاتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس میں میرا کتنا دخل ہے. سورۃ لقمان آیت 31 میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یعنی کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. کیسے پانی کی موجوں پہ کشتی اس طرح سے چلتی ہے جیسے اس کے نیچے کوئی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں جس پہ کھڑی ہے، لیکن یہ نشانی ہے صبر اور شکر والوں کے لیے. پھر اسی طرح قوم سبا کا قصہ سورۃ سبا آیت 19 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو کہانیاں ہی بنا دیا، یعنی ان کی تو بس باتیں ہی باقی رہ گئی. ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح کے ٹکڑے کرنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً بہت شکر کرنے والے اور بہت صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. تو کیا پتہ چلا پھر کہ کائنات کے اندر جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں کا ذکر ہر آیت میں آ رہا ہے، تو یہ صبر والوں کو اس میں نشانی ہے. سمندروں کے تھپیڑوں میں سے کچی کمزور کشتیاں بچ کے نکل آتی ہیں اللہ کی مدد کے سہارے، اور بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں جب اللہ ساتھ نہ دے. تو صبر مانگی اللہ سے، پھر دیکھیے مشکلات سے کیسے نجات ہے. سورۃ شورا 32 اور 33 میں بالکل یہی انداز ہے، کشتیوں کے سمندر میں چلنے کی بات ہے، پہاڑوں جیسے ان کے اوپر بادبان ہے، ہوا چل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا نفیس لکل آیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً نشانی ہے ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. تو چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ادھر اکٹھی، جن چاروں کے آخر میں اللہ کی نشانیوں سے سبق لینے والے صبر اور شکر کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح صبر کا ایک اور فائدہ کہ جو مطلوب ہوتا ہے نا آپ کا، آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں، مطلوب تک رسائی. مطلوب کیا ہے؟ دا تھنگس یو وانٹ، جو آپ طلب کرتے ہیں. کوئی ہے آپ کی طلب؟ بہت ساری ہوں گی. آپ اپنی وانٹیڈ تھنگ یا جو آپ کی لسٹ ہے، وش لسٹ ہے جو آپ کی، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صبر کے ساتھ. اسی طرح حاجت براوری یا حاجت براری کیسے؟ آپ کہتے ہیں نا میری حاجت بر آئی, بر آنے سے مراد پورا ہونا. عربی شاعر کہتا ہے مایوسی اور قنوطیت. قنوط کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی مایوسی, اندر گہرائی کے ساتھ آپ مایوس ہو چکے ہیں. کہتے ہیں مایوسی اور قنوطیت کا ہرگز ہرگز شکار نہ ہونا, اگرچہ حصول مدعا میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے. اگر تم نے صبر کے دوش پر سوار ہو کر منزل مقصود تک رسائی کی کوشش کی تو اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی, اور اگر تم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے, صبر اور شکر کرنے والا ہی اپنی مراد کو پا کر رہتا ہے, اور وہ اس لائق ہے کہ اپنی حاجت کے حصول تک رسائی پا جائے اور یقیناً پا کر رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح بار بار دروازہ کھٹکھٹانے والا بالآخر دروازے کے اندر داخلہ حاصل کر لیتا ہے. ایک بار کوئی نوک کرے گا آپ نہیں کھولیں گے, چپ رہیں گے, پھر دوبارہ کرے گا آپ ذرا سا کھانس دیں گے, پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی اس کو, پھر وہ اور نوک کرے گا نا, چاہے غصے میں یا خوشی میں آپ کہیں, پھر آپ اندر سے جواب دیں گے کہ کون ہے, کیا بات ہے. تو بار بار صبر کے ساتھ دروازے کو نوک کرتے جائیں, اللہ آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا. اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کسی کام کی انجام دہی کی کوشش میں جدتیت یعنی جدید طریقے سے اچھے طریقے سے کام لیں اور صبر کو اپنا ساتھی بنائیں. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ضرور سرخرو ہوتا ہے. پھر ایک بہت ہی خوبصورت فائدہ صبر اور شکر کا کیا ہے کہ اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں دیتا ہے, آلٹرنیٹ جس کو آپ کہتے ہیں نیم. نیم کہتے ہیں اچھا, بدل منے بدل, بیسٹ آلٹرنیٹو کسی بھی چیز کا, انسانوں کا بھی, چیزوں کا بھی. سیل فون ٹوٹ گیا اس کا بھی, گھڑی خراب ہو گئی اس کا بھی, میاں روٹ گیا اس کا بھی, بچہ فوت ہو گیا اس کا بھی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور حدیث وہی ہے جو ام سلمہ کے نام کے ساتھ نتھی ہوئی بھی ہے, کسی اور کا تصور نہیں آتا اس حدیث میں ام سلمہ کے سوا, کہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہر وہ مسلم شخص جس کو مصیبت اپنے نرغے میں لے لے اور وہ زبان سے وہی کلمات نکالے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس کے نکالنے کا حکم ہے وہ کون سے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں ہے یہ بات لکھی ہوئی؟ سورۃ بقرہ میں. اور پھر اس کے آگے کیا کہے؟ یہ حدیث کی دعا ہے, آپ سارے میرے سے دہرا لیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. بس اتنی لفظ ہیں دعا کے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اور اے اللہ مجھے اس مصیبت کا بدل دے, اس کا نعم البدل عطا فرما, اس سے بہتر دے دنیا میں. ہوتا کہ الا اخلف اللہ له خیر منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا شوہر ہو سکتا ہے, اول مہاجرین جوڑا تھا یہ. لیکن کہتی ہیں جب میں نے اس باغ کو پڑھا تو اللہ نے مجھے نعم البدل کے طور پر محمد رسول اللہ جیسا شوہر عطا کیا, اور صحابیات سے اٹھ کر امہات المومنین میں شامل ہو گئی. صبر کی بات تھی نا, راضی رہی نا اللہ کے اس فیصلے پہ. ہم تو اس کو الزام دے, اس کو کہ اس کو پکڑے, اس کو پکڑے, رو دھو کے کام کرتے ہیں. تو بہرحال فائدے اور بہت سارے ہیں, لیکن ایک آخری فائدہ کر کے آگے چلتے ہیں, اور وہ کیا کہ صبر اور شکر دنیا میں عزت اور شرف کا ذریعہ ہے. چاہتے ہیں عزت, شرف بھی چاہتے ہیں نا, تو صبر سے ملے گی. صبر اور شکر ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ دنیا میں عزت و کمال کی اوجہ سریا پر فائز ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ صابر اور شاکر شخص لوگوں کے سامنے اپنی جبین نیاز نہیں دیکھتا. اس کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی نہیں رکھنی, اور نہ ہی ان کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے. نہ زندہ کے آگے جھکنا, نہ مردہ کے آگے, نہ قبر والے کے سامنے یا کسی اور کے آگے, اور لوگوں کے مال و دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا, اور نہ ہی لوگوں کی جیبیں ٹٹولنے کی تگ و تو کرتا ہے. یہ سچ ہے, صبر میں امتحان بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بندے کو کئی خدا نظر آنے لگتے ہیں, اور وہ نہ دیکھنے والا نہ نظر آنے والا رب بہت ہی دور چلا جاتا ہے. لوگ بھی آتے ہیں, آ جاؤ ذرا وہ فلاں عبداللہ شاہ غازی کی قبر پہ چلتے ہیں, اور لال شہباز قلندر کے فلاں فلاں جگہ پہ چلو, دیکھنا تمہارے کام ہو جائیں گے. اور وہاں جا کے اگر ہو بھی جاتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. لیکن اللہ اس مشرک کو سزا دیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ صاحب قبر کی طرف سے. یہ حدیث کا خلاصہ, کس طرح ایسا بندہ جو در در کا بھکاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز سے کراہت آتی ہے, اللہ تعالیٰ سننا ہی نہیں چاہتے مشرک کی آواز. جب کسی قبر والے کو یا کسی بھی ایسے کو پکارتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا منہ بند کرو, جاؤ اس کا کام کر دو تاکہ یہ اس قبر سے مانگنا تو چھوڑ دے. ہاں اس کو سزا یہ دینا ہے اس شرکی کہ اس کے دل میں یہ کبھی نہ آئے کہ اللہ نے دیا, یہ گمان لے کر آئے فلاں جگہ گیا میرا کام ہو گیا. تو کیا کیا, کام تو کرا لیا اللہ کو چھوڑ کے آ گیا. کیا لینی ایسی اولاد جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو بائی پاس کر کے ملے. تو لہذا ایسا بندہ دوسروں کی طرف نظر نہیں لگاتا. غزوہ تبوک میں ابو الاعور السلمی نے بلند آواز سے صدا لگائی, اے قریش کی جماعت, اجر و ثواب اور صبر و شکر میں سے جتنا زیادہ راہ تمہارا حصہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ صبر دنیا میں عزت و شرف بزرگی کے حصول کا ذریعہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا پرتو ہے. بس صبر اور شکر سے کام لو اور آپس میں اس کی تلقین کرتے رہا کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. اور تبوک کا سفر کتنا اصحاب شکن سفر تھا. کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام دین کے تقاضوں کو صبر سے پورا کرتے تھے. آسان کام نہیں ہے, انسان دین کے راستے میں نکلے آسان کام نہیں ہے. نظر جو کچھ نہیں آتا, نہ ہر مہینے پہ چیک بینک میں جاتا ہے, کسی قسم کا تو کوئی بینیفٹ نہیں دکھتا, بلکہ ہاتھ سے بھی دینا ہی پڑتا ہے بعض اوقات. ایسے وقت میں وہی بندہ جمے گا جو اللہ کے لیے آئے گا. اس لیے صبر بہت ضروری ہے زندگی میں. شاعر کہتا ہے, میں نے اپنے چہرے پر صبر و شکر کا خوبصورت غازہ لگایا. غازہ کہتے لپسٹک کو یا رنگ لگانا, کوئی بھی چمک, تو اس سے میرا چہرہ کھل اٹھا. اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کی برکتوں سے بخیلوں کے سامنے میرے چہرے کو رسوا ہونے سے بچا لیا. اب اتنے فائدے آپ نے سنے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی بات شیئر کریں. صبر کے فوائد کو سن کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
جب صبر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی.
کوئی ایسی چیز جو ابھی اس میں نہ گزری ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ صبر سے اس سے زیادہ بھی ملتا؟ جب تک اللہ تعالیٰ پہ نظریں نہیں لگتی صبر نہیں آتا. جی اور یعنی اللہ کے ساتھ سے پیارا ساتھ اور کس کا ہو, اور کیا چاہیے. ہم دنیا میں ہمیشہ لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں نا, میرا ساتھ دو گے پیچھے تو نہیں ہو جاؤ گے. تو جب اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے تو پھر پیچھے کس کی ضرورت ہے. جی
اللہ کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو اللہ کی یہی یعنی کہ ہر طرح کی کامیابی کے بندہ بھی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرتا ہے, ورنہ ہم سے جتنی بار بھی کوشش کر لیں تو ایک جگہ ٹھیک ہو جاتا دوسری جگہ خراب ہو جاتا, بیلنس نہیں کر پاتے. مگر اگر ہمیں صبر کا معاملہ صحیح کرنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہی کوٹیشن ہے کہ ہر طرح کی کامیابی ہر زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ سے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ٹائم اوپر ہو گیا ان شاء اللہ, ہم لوگ ابھی دعا کر لیتے ہیں. جی آئی ہیو اپائنٹمنٹ ود ڈاکٹر. جی بالکل ابھی دعا کر لیتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. جس کا ابھی ٹائم ہو رہا ہے تو وہ جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ. اصل میں سسٹر نبیلہ کا جو ہے وہ کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ ہے وہ سٹک ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں ابھی آپ کے روم میں آ کے دعا کروا رہی ہوں. اللہ وقت سے دعا ہے کہ جو ہم نے آج سیکھا ہے اس کو قبول فرمائیں اور ہمیں نیکسٹ کلاس کے لیے اس میں بھی خیر واقعیت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر, آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.